ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
जो हजरात बैत होना चाहते हैं, मैं जो अल्फाज कहलवाऊंगा वो उसको दोहराएंगे। जो पहले से बैत हो चुके हैं वो तजदीद बैत यानी अपनी पुरानी बैत को रिन्यू करने के लिए उसको पढ़ना चाहे बताएं वो पढ़ें, और जो नहीं हुए हैं वो भी तबर्रुकन अपनी जबान से अदा कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई हम तो बैत नहीं होना है तो जबान से बोलेंगे तो फंस जाएंगे। असल तो नीयत है, आप अल्लाह अकबर कह कर के हाथ बांधे लेकिन आपकी नीयत नमाज पढ़ने की नहीं है तो नमाज नहीं है। तो नहीं, इसलिए आप जिनको बैत होना है वो बैत की नीयत से कहेंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ कि तबरुकात हमारे बुजुर्गों के यहाँ ये सिलसिला भी रहा है, बच्चों को भी ले जाते थे, उनसे भी बुलवाते थे ताकि जबान से कहलवाया गया हो तो वो इंशाल्लाह जिंदगी के किसी भी मरहले में जाकर के अपना असर दिखलाएगा। ये जो अल्फाज जबान से कहे गए हैं वो बेकार जाने वाले नहीं है। बहरहाल ये एक तो तंबीह के तौर पर ये चीज कही है, दूसरी बात ये है कि जो लोग बैत होना चाहते हैं वो इस इरादे के साथ बैत हो कि हमें कुछ करना है। ये कोई रस्म पूरी करना नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी में तब्दीली और इंकलाब लाने के लिए हमें ये अमल करना है, इसी नीयत से आप बैत हो। और तीसरी बात यह है कि जो हजरात मशाइखे हक्का में से किसी शेख से बैत हो और वो जिंदा हैं तो वो हमसे बैत न हो। बाद लोगों की आदत होती है, हमारे हजरत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह किस्सा सुनाया करते थे कभी कभार बैत के वक्त, कि एक साहब आए कि मैं फलां से भी बैत हुआ, फलां से भी बैत हुआ, आपसे भी बैत हुआ। वो यूं समझते हैं पता नहीं इसमें बरकत ज्यादा होगी शायद। ऐसा नहीं है, ये तो यकदरगीर मोहकम गिर गोया किसी एक से ताल्लुक कायम करना है तो कायम करके फिर उसी से ताल्लुक कायम करके उसी से अपनी इसलाह का सिलसिला बाकी रखा जाए। बहरहाल ये चंद अहम चीजें हैं। मैं भी यही नियत करता हूँ जब बैत के कलमात कहलवाता हूँ कि अल्लाह मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। और हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, कोई आदमी बैत होता था तो हजरत फरमाते थे कि मैं इस नियत से बैत कर लेता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से मेरी मगफरत फरमा दे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسی ومن اوفا بما عاهد علیه اللہ فسیؤتیه اجرا عظیما. صدق اللہ العظیم. کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر. بھلا ہو یا برا، سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا. اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما. ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما. ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی، اور اپنے پاک رسول کی تابے داری کی. بس یہ ہو گئے بیت. بیت ہونے کا مطلب اور خلاصہ دو چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی بجاوری میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے میں، اب تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی ہے اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے، اس کا عہد و پیمان اور وعدہ. گویا یہ بیعت ہماری پچھلی یعنی گزری ہوئی زندگی کے حق میں تو یہ توبہ ہے، اور آنے والی زندگی کے حق میں یہ ایک طرح کا عہد و پیمان اور وعدہ ہے. توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے. گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتا. جیسے ایک آدمی نجاست کے گڑھے میں، کھڈے میں پڑا ہوا ہے اور وہ پاک ہونا چاہتا ہے، تو اس کو یوں کہا جائے گا کہ اس کے باہر نکالو، باہر آ جاؤ. وہ کہنے میں تو یہ اندر رہتا ہوں. اندر رہتے ہوئے آپ اس کے اوپر ساری دنیا کا پانی بہا دیں تو ابھی وہ پاک ہونے والا نہیں ہے. تو گویا آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس گناہ کو پہلا کام یہ ہے کہ چھوڑیے, یعنی ابھی تو چھوڑنا ہی ہے اس, اور ابھی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آئندہ کرنا ہے. تو بہرحال یہ چھوڑنا, گناہ کو چھوڑنا یہ توبہ کی پہلی شرط ہے. گناہ پر قائم اور باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے بیچ میں کچھ وضاحت بھی کر دیتا ہوں, اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ وہ چھوٹ ہی نہیں سکتا, اس سے چھوٹنا اس کی مشکل ہے, تو کم سے کم استغفار کرے. اس لیے کہ چھوڑے بغیر کرے گا توبہ تو توبہ نہیں ہوگی. تو استغفار جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں معاف, مجھے معاف کر دے اور مجھے یہ گناہ چھڑوا دے. خیر, تو بہرحال توبہ کے اندر پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے. نمبر دو, اب تک جو ہم نے یہ گناہ کیا اس پر دل میں ندامت ہو. ندامت کا مطلب ہے تعلم القلب, دل کے اندر جو ہے درد ہو, دکھ ہو, یہ دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ ہائے میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی, جس نے ہم کو پیدا کیا, ساری نعمتیں دی, دے رہا ہے. تو گویا یہ جو کیفیت دل میں ہوتی ہے درد کی, سی تکلیف کی, اسی کیفیت کا نام ہے ندامت. تو دوسری چیز, اب تک جو گناہ کیے اس پر دل میں ندامت ہو. اور تیسرا, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو, پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں, مر جاؤں گا لیکن گناہ نہیں کروں. توبہ کے لیے یہ ضروری ہے, چاہے بعد میں ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمارا جو ہے حال ایسا ہے کہ ہمارا دل بھی کمزور ہے, ہمارا ارادہ بھی کمزور ہے, ہمارے اپنے اس ارادے اور اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ کام ہو جائے دوبارہ ہماری غفلت کی وجہ سے, تو وہ بات دوسری ہے, لیکن اس سے اس توبہ کے اوپر کوئی اثر پڑتا نہیں. لیکن توبہ کے وقت تو ہی آپ کا دل میں ڈواں ڈول مسئلہ ہو تو توبہ توبہ نہیں کہلائے گی. تو بہرحال تیسری شرط یہ ہے کہ دل میں یہ پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ تین شرطیں تو ہر توبہ کے لیے ضروری ہے. چوتھی ایک شرط ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہم سے ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا ہے, تو وہ حق بھی ادا کر دیا جائے. یہ بھی توبہ کے مکمل ہونے کے لیے شرط ہے, چوتھی شرط. لیکن وہ ان گناہوں میں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یا بندوں کا کوئی حق ضائع ہوا ہو. تو اب اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں وہ ایک تو ہے نماز. آدمی جب سے بالغ ہوتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے, غسل کی حاجت ہو یا 15 سال کی عمر پوری ہو تو آدمی بالغ کہلاتا ہے. بالغ ہوتے ہی اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے, روزے فرض ہو جاتے ہیں, شریعت کے تمام احکام اس کے وہ لاگو پڑ جاتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے. یعنی شریعت نے جو احکامات دیے ہیں ان احکام کو بجا لانے کی تکلیف اس کے اوپر آ جاتی ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنے میں بھی تھوڑی بہت تو تکلیف ہوتی ہے نا, شریعت کے جو احکام ہیں ان کا بجا لانا آدمی کے لیے مشقت کا باعث ہے. تو احکام شرع انجام دینا مشقت کا کام ہے, اسی کو فقہا کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں تکلیف, تکلیف شرعی. یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے یہ احکام جن کی ادائیگی آدمی کے لیے مشقت کا باعث ہے. مکلف بولتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے, ایک بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے, وہ مکلف نہیں ہے, یعنی ابھی اس پر یہ ذمہ داری آئی نہیں, بالغ ہوتے ہی آئی نہیں. تو خیر, بالغ ہوتے ہی اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے. آپ بھی جس دن سے بالغ ہوئے آپ پر نماز فرض ہو گئی. اب اگر اس دن سے آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ماحول میں پیدا کیا, ایسے ماں باپ کی گود میں آپ کو پیدا کیا اور ان کی تربیت میں رکھا کہ جہاں کبھی نماز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ بچپن ہی سے انہوں نے ایسی عادت ڈالی کہ بالغ تو بعد میں ہوئے کئی سال کے بعد، لیکن پہلے سے برابر پابندی سے نماز پڑھنے کا مزاج بن گیا تھا. کبھی آپ کی زندگی میں کوئی نماز آپ کی چھوٹی نہیں ہے، الحمدللہ. ایسے بندے بڑے مبارک ہیں، اور جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول دیا، ایسے ماں باپ دیے، ایسی تربیت دی، تو ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اگر جو ہے آپ کی کوئی نماز چھوٹی ہے، تو جو چھوٹی ہے تو اگر چھوٹی نہیں ہے تو الحمدللہ، قضا کا سوال نہیں، باقی نہیں ہے آپ کے اوپر. اور اگر چھوٹی ہے لیکن اس کو آپ نے ادا کر لیا، قضا کر لیا، جیسے آج سفر میں گئے تھے نماز چھوٹ گئی، لیکن گھر آ کر کے اس کو آپ نے پڑھ لیا، بعد میں پڑھا، وقت پر نہیں پڑھا، قضا کر لی لیکن پڑھ لی، باقی نہیں رہی آپ کے ذمے پر، تو بھی کوئی معاملہ نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے ذمے باقی ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں اب تک، اس کی قضا آپ کے ذمے باقی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہماری کتنی ایسی نمازیں ہیں جو ہم نے پڑھی نہیں ہے، تو اس کو آپ کو سوچ کر کے طے کرنا پڑے گا کہ یہ کتنی نماز ہے. آپ کو جو بکلیٹ دیں گے، یعنی بیعت ہونے کے بعد جو کتابچہ دیا جاتا ہے، اس کتابچے کے اندر یہ سوچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اس لیے کہ اس طریقے سے سوچیں گے تبھی آپ صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں گے، ورنہ آپ کا نفس اس میں بھی آپ کو دھوکہ دے گا. ایک آدمی جو ہے مثلاً بالغ ہونے کے بعد 25 سال کی عمر تک نماز ہی نہیں پڑھا تھا، اب توبہ کی توفیق ہوئی اور نماز شروع کی، فرمایا کہ نہیں، اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے. تو اگر یہ پہلے سے طے نہیں کرے گا کہ میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، تو اب ظاہر ہے اس کو معلوم ہے، یہ بالغ ہوا جب نماز فرض ہوئی، اس کے بعد سے 10 سال ایسے گزرے ہیں کہ جس میں میں نے نمازیں پڑھی، معاملہ صاف ہے. لیکن اگر یہ ذہن میں نہیں رکھا ہے اور ویسے ہی وہ جو ہے قضا کرنا شروع کر دیا، تو ہمارا نفس کیا دھوکہ دے گا کہ ایک مدت کے بعد ہم قضا کرتے رہیں گے، روزانہ قضا کرتے ہیں، روزانہ قضا کرتے ہیں، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کرتے ہیں، 2-3 سال کے بعد ہمارا نفس ہم کو دھوکہ دے گا، اتنی تو قضا کرے گا، 3 سال سے تو قضا کر رہا ہو گئی، دیکھو یہ ہم کو کیسا بڑا دھوکہ دیا. اس کو جب پہلے سے ہم نے طے کر رکھا ہے، معلوم کیا ہے، نوٹ کیا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے بھائی 10 سال کی چھٹی ہے اور قضا تو کر رہا ہوں 3 سال سے، اور تو مجھے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیری قضا ہو گئی، کتنے سالوں سے تو قضا کر رہا ہے. اس لیے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ ہماری کتنی نمازیں چھٹی ہے، تو اس کو طے کس طرح کیا جائے گا، وہ طریقہ اس کے اندر لکھا ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اور سمجھ کر کے اس کے مطابق سوچ کر کے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی مقدار طے کر لیجیے. جب وہ طے کر لیں آپ اس کے مطابق، تو اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیجیے کہ آج کی تاریخ میں یہ طے کیا اور آج سے ہی میں نے یہ اس کی قضا کرنے کا سلسلہ شروع کیا. یہ تو نماز کا مسئلہ ہوا. روزے بھی چھوٹے ہوئے ہیں، جس لیے کہ جس دن سے بالغ ہوئے اس کے بعد سے جو رمضان کا مہینہ آیا، اس کے روزے بھی آپ پر کیا ہو چکے تھے، فرض ہو چکے تھے، وہ بھی رکھنے ہیں. اگر آپ کا کوئی روزہ نہیں چھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ماحول میں پیدا کیا، ایسی تربیت میں، ماں باپ کی تربیت میں دیا، تو بچپن سے ہی آپ کو روزے کی انہوں نے عادت ڈالی. آج کل تو اب نوے بڑے کڑے نوجوان ہوتے ہیں تو بھی پوچھتے ہیں روزہ نہیں ہوتا، حیرت ہوتی. میں تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مسلمان روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اب جو حال اللہ پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، یہ اللہ کی توفیق پر ہے. تو خیر بہرحال آپ کا کوئی روزہ آج تک کبھی چھوٹا نہیں، رمضان کا قضا نہیں ہوا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا بڑا کرم ہے. لیکن اگر کچھ روزے چھوٹے ہیں، تو جب چھوٹے تھے اسی وقت آپ نے اس کی کیا کر لی تھی، قضا کر لی تھی، تو بہت اچھا. اور اگر چھوٹے ہیں اور اب تک قضا نہیں کی ہے، تو آپ کو یہاں پر بھی یہ طے کرنا ہے کہ ہمارے کتنے روزے چھوٹے ہیں جو ہم پر باقی ہے، جن کی قضا، تو اس کے لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو سوچنے کا طریقہ اسی بکلیٹ میں، اسی کتابچے کے اندر لکھا ہوا ہے روزوں کا. نماز کے لیے جب سوچیں گے تو اس کے بعد نمبر دو پر روزوں کو بھی سوچ لینا ہے. سوچ کر آپ جو طے کریں گے اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیجئے کہ میرے اوپر اتنے روزوں کی قضا باقی ہے, پھر اس کے مطابق آپ قضا کر لیجئے. یہ اللہ کا حق ہے. وہ تیسرا اللہ کا حق جو ہے, اگر اللہ نے مال دیا ہے صاحب مال, مال کی ایک مخصوص مقدار جس کو شریعت کی اصطلاح میں نصاب کہتے ہیں, اگر کوئی آدمی نصاب کا مال ہو, مالک ہو, تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکات بھی فرض ہو جاتی ہے. اب اس کے پاس نصاب جتنا, یعنی اتنا مال جس پر زکات فرض ہو جاتی ہے وہ تھا, لیکن اب تک اس نے زکات ادا کی نہیں. مثلا ابا پید, وہ بالغ ہوا, کیا وارث ہوا, ابا نے مال چھوڑا, اس کی وراثت کے اندر اس کو 50 تولہ سونا ملا. تو جب سے وہ وراثت میں 50 تولہ سونا ملا, اسی وقت سے اس پر اس کی زکات بھی فرض ہو گئی. پیسے ملے جو زکات, ایسا مال جس پر زکات فرض ہو جاتی ہے اس کے پاس آیا تو اس پر سال گزرتے ہی اس پر زکات فرض ہو جائے گی. اب یہ 50 تولہ سونا 10 سال سے اس کے پاس ہے, لیکن اس کو توفیق ہی نہیں ہوئی اس کی زکات ادا کرنے کی. اب آج جب کہ وہ بیعت ہوا, توبہ کر رہا ہے, تو اس کو بتایا جائے گا کہ بھئی یہ 10 سال سے جو 50 تولہ سونا تمہارے پاس پڑا ہوا ہے اس کی زکات بھی باقی ہے, اس کو ادا کرنا ہے. مگر یہ مسئلہ جو ہے خود طے مت کرو, بلکہ کسی مفتی کے پاس چلے جاؤ, اور خود بھی مفتی ہوں تو اپنے معاملے میں اپنی ذات پر اعتماد مت کرو, دوسرے مفتیوں سے مشورہ کر لو. جیسے ڈاکٹر خود جب بیمار ہوتا ہے نا تو اکیلا اپنی دوا نہیں کرتا, دوسرے ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے علاج کرتا ہے. تو خیر, جو یہاں مفتیوں کے پاس جا کر کے ان کو بتا دو کہ بھئی میرے پاس 10 سال سے یہ سونا جو ہے 50 تولہ سونا ہے, لیکن آج تک میں نے زکات دی نہیں, صدقۃ الفطر دیا نہیں, قربانی کی نہیں. تو وہ مفتی صاحب حساب کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ 10 تولے جو آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, 50 تولے 10 سال سے, تو اس کی زکات میں کتنا سونا نکالنا ہے وہ بتا دیں گے, اس کی قربانی کے طور پر آپ کو کتنی رقم نکالنی ہے وہ بھی بتا دیں گے, اس کے صدقہ الفطر میں کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیں گے. تو آسان خود کرنے کے بعد چلے جاؤ, کوئی زحمت ہی نہیں, آسانی سے وہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا. اور اللہ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ جو ہے حج ہے, کہ آپ کسی آدمی کے پاس اتنا مال ہو جس کی وجہ سے وہ وہاں مکہ مکرمہ حج کے دنوں میں جا کر کے واپس آ سکتا ہے, اور اس درمیان کا نفقہ خرچہ, اپنے ماتحتوں کا, گھر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو ان کا خرچہ بھی ہے, تو اس کے اوپر حج بھی فرض ہے. لیکن تو اگر وہ نہیں کیا ہے تو وہ بھی آپ کو کرنا ہے. تو یہ تو حقوق ہوئے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو کیا ہے, فرشتہ آپ کے آ کے کہے گا نہیں کہ یہ باقی ادا کرو, کوئی اگرانی کرنے والا نہیں ہے, وہ تو آپ کو خود کو کرنا ہے, نہیں کریں گے تو بھگتنا ہے. خیر, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوئے. تو ان حقوق کو جو ہم نے ضائع کیے تھے, ضائع کیا یعنی ہم نے ادا نہیں کیے, ان کو ادا کرنا ہے. بندوں کے حقوق جو ضائع ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں, جانی اور مالی. جانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مارا, پیٹا, گالیاں دی, تہمت لگائی, ستایا, کسی کی غیبت کی. تو اب دیکھیے, جانی کے اندر دو قسم کا, ایک تو وہ جسمانی ہوتا ہے کہ اس کے ہمارے اس عمل کی وجہ سے اس تکلیف پہنچتی ہے. کس کو؟ اس کے جسم کو. ہم نے تماچا مارا, ڈنڈے مارے کسی کو, یہ. اور ایک جانی وہ ہوتا ہے کہ بظاہر اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن اس کے ذہن پر اس کا اثر پڑا. ہم نے کسی کی غیبت کی, اس کو پتا چلا, تو ظاہر ہے اس کو ذہنی طور پر تکلیف ہوگی نا. یا جو ہے آپ کا کوئی ساتھی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے, آپ اس کو ستا رہے ہیں, پڑھنے نہیں دے رہے ہیں, مارا تو نہیں ان کو, تو اس صورت میں یہ بھی جانی حق ہے. تو بہرحال ایک تو جانی حق ہے, اور دوسرا مالی حق ہے کہ ہم نے کسی کا مال لے لیا. اب لے لینے کی مختلف شکلیں ہیں, یا تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اس کے ساتھ دادا گیری کر کے نہیں لیا تھا, قرض کے نام سے لیا تھا, ایک سال کے بعد ادا کر دوں گا, اب 10 سال ہو گئے تو ابھی ادا کرنے کا نام نہیں لے رہے, باقی ہے وہ. یا یہ ہے کہ کسی کا مال چورا لیا آپ نے, یا خیانت کر لی, किसी के साथ आप पार्टनरशिप में तिजारत कर रहे हैं और अब तिजारत में आपके पार्टनर ने आप पर भरोसा करके सब काम आपको सौंप रखा है, आप उसको पता न चलने दें और उसमें से लेते रहें। या किसी बड़े सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं और चुपके चुपके जो है उसके माल में से चोरी करते रहे। तो महाराज ये सब माली हुकूक है। तो दो बंदे के हुकूक दो तरह के, जानी और माली। तो अब उसमें अगर हमसे कोताही हुई है तो उसको भी दूर करना है। अब उसको कैसे दूर करेंगे, पहले तो ये दूर करने के लिए मालूम होना चाहिए कि किसका जानी हक मेरे ऊपर है। माली है तो कितना माली हक किसका मेरे ऊपर बाकी है। तो अब भाई कौन कौन वो लोग हैं जिनके हुकूक मेरे ऊपर आते हैं, तो अब ऐसे लोग जिनके हम पर हुकूक आ सकते हैं वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ हमारा ताल्लुक है, हमारा उठना बैठना मिलना जुलना है। भाई आप मारेंगे गाली उसी को तो देंगे ना, जिसके साथ आपका आप क्लास में आपके साथ जो पढ़ता है उसी के साथ झगड़ा होगा, उसी को गाली देंगे, उसी को मारेंगे। तो ऐसे वो लोग जिनके साथ इस तरह की सूरतें पेश आ सकती हैं, ऐसे कौन कौन लोग हैं ये आपको सोचना है। सोचने में आसानी के लिए बतलाता हूँ, ऐसे लोग चार किस्म के हैं। एक तो वो लोग जो रिश्तेदार हैं हमारे, यानी रिश्तेदारी की वजह से उनके साथ हमारा ताल्लुक है और उस ताल्लुक की वजह से वहां इम्कान है कि हमने उसको मारा पीटा हो या बुरा भला कहा हो। अब रिश्तेदारियों में बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, दूसरे रिश्तेदार हैं, चचा, खाला, फूफी, मामू, उनकी औलादें, तो ये सब एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। अब रिश्तेदारों में तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो अब हमें तो ये तय करना है कि कौन से वो रिश्तेदार हैं कि जिनका हम पर कोई जानी या माली हक बाकी है। तो वहां साफ बात है, मैंने जैसा कि अभी शुरू में कहा कि जिनके साथ हमारा उठना बैठना मिलना जुलना हो, उमूमन ऐसे लोगों का हम पर बाकी रहता है। तो जो जो रिश्तेदार ऐसे थे जिनके साथ हम उठते बैठते थे, तो उनके नाम लिख लो रिश्ता के अंदर। और जो रिश्तेदार ऐसे हैं कि जिनका हमारे साथ कोई रब्ता नहीं है, अब्बा ने बताया कि उनका एक भाई अमेरिका में रहता है, आपको नाम भी बता दिया, लेकिन वो कौन है आपको मालूम ना, आपने देखा तक न, मुलाकात हुई न, उससे कोई मामला पड़ा, तो उसका नाम लिस्ट में लिखने की जरूरत नहीं। हमें तो सिर्फ वो रिश्तेदार जो हमारे जो है टच में आते हैं, हमारे साथ जिनका मामला पड़ता है, उनके नाम लिख लो। उनके नामों में जैसा कि मैंने अभी बताया, बाद रिश्तेदार तो वो हैं कि जिनका टच में आना यकीनी है। वो कौन है, बाप है, माँ है, भाई है, बहने हैं, ये तो यकीनी है। बाकी दूसरे रिश्तेदार कुछ ऐसे होंगे जो टच में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो जो आना यकीनी है वो, और जिनको जो टच में आए हैं सबके नाम लिखो। पहला नाम लिखो अब्बा का, फिर अम्मी का, फिर भाइयों का, फिर बहनों का, फिर भतीजों भांजों सबका, और इसी तरीके से वो रिश्तेदार जो आपकी टच में आए, आपने लिस्ट बनाई, 20 आदमियों की लिस्ट हुई हो, 20 आदमियों, ठीक है, याद तक आपकी जो टच में आए हैं वो, समझ में आया कि नहीं, 20 आदमियों की लिस्ट हुई रिश्तेदारी के एतबार। दूसरे टच में आने की शक्लें दूसरी कौन सी है कि भाई हमारी उनके साथ दोस्ती है, तो दोस्ती की वजह से हमारा मिलना जुलना उठना बैठना होता है, ये टच में आए। जितने हमारे दोस्त हैं, एक तो वो दोस्त जो फिलहाल हैं, चल रहे हैं दोस्ती में, एक वो दोस्त जिनके साथ दोस्ती थी अब नहीं रही, लेकिन एक जमाना दोस्ती का उनके साथ गुजरा है, तो उनको भी अंदर शरीक कर लेना है, नाम उनका भी लिखना है लिस्ट के अंदर। समझाया क्या नहीं, वो चाहे जिंदा हो या मर गए हो उनका नाम लिखो। ये दूसरी शक्ल है वो आपके इसमें आने की, टच में आने की। तीसरी शक्ल टच में आने की ये है कि ना तो रिश्तेदार हैं ना तो दोस्त हैं, लेकिन एक मोहल्ले में रहते हैं, एक बस्ती में रहते हैं। जाहिर है एक मोहल्ले में रहने की वजह से उनसे भी कभी कभार तो आमना सामना और कुछ न कुछ तो हो ही जाता है, टच में आ ही जाता है। इसलिए एक मोहल्ले में रहना काफी नहीं, मोहल्ले वाले वो मोहल्ले वाले जिनसे आपका कुछ मामला पड़ा उनके नाम लिख लो। और चौथे जो है آپ جو کاروبار کرتے ہیں یا جو کام کرتے ہیں، آپ مدرس ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تو پڑھانے کی نسبت سے جو بچے آپ کے پاس پڑھتے ہیں، ظاہر ہے ان کی آپ نے پٹائی کی ہے، ان کو تانے دیے ہیں، ان کو پریشان کیا ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ یا اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کسی دفتر میں ملازمت کرتے ہیں، اس دفتر میں جو لوگ آپ کے ساتھ اسٹاف کے اندر ہیں ان کے ساتھ آپ کو واسطہ پڑے گا، مدرسے میں پڑھتے ہیں تو آپ کے جو ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، ہم جماعت ہیں، یا اس مدرسے کے اندر جو لوگ مدرس ہیں جن سے آپ نے پڑھا ہے، یا وہاں جو ملازمین ہیں، ظاہر ہیں آپ اب یہاں جامعہ میں پڑھتے ہیں تو جامعہ میں جو ملازم وہاں مطبخ میں کام کرتا ہے اس سے بھی تو واسطہ پڑتا ہے نا، روزانہ پڑتا ہے، گالیاں دیتے ہیں اس کو، تو بہرحال یہ جو ہے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آپ جو آپ کا جو کام ہے اس کی وجہ سے اس سے تو ان کے بھی نام لکھو، تو کتنی قسم کی لسٹیں ہوئیں، سب کیا کسی کو چھوڑو مت، جب چاروں لسٹوں کے نام آ گئے، ابھی تو آپ نے خالی نام لکھے ہیں، اب نام لکھنے کے بعد ہر ایک لسٹ کو لے کر ہر ہر فرد کے متعلق سوچو کہ ان میں سے اس کو میں نے کیا کبھی مارا تھا، کبھی گالی دی تھی، کبھی اس کی غیبت کی تھی، کبھی اس کو ستایا تھا، کبھی اس کے اوپر تہمت لگائی تھی، یہ سب جو جانی حقوق میں سب کو اسی طرح دیکھ لو، اور جو جو ہوا اس کے نام کے سامنے نوٹ کر لو، اور دوسری مرتبہ دوبارہ ان لسٹوں کو چیک کرو، اس میں دوسری حیثیت سے چیک کرنا ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ مالی معاملہ، یعنی کسی کے سے میں نے پیسے قرض لیے تھے، چورا لیے تھے، چھین لیے تھے، یا اور کچھ معاملہ ہوا تھا مالی، یا جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، طلبہ کی عادت ہوتی ہے نا، مدرسے میں کسی کے ساتھ دشمنی ہو گئی تو چپکے سے لے کر اس کے چپل لے کر کے کاٹ کے پھینک دیے، خوش ہے جناب تو میں نے پتا اس کو برابر برابر اس کو میں نے یہ کیا، ارے کیا خوش ہیں آپ، یہ آپ نے اپنے بہت بڑا بوجھ لے لیا ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ حماقت کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے، اگر ہم سمجھداری ہوتی ہے تو خوشی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، تو بہرحال اس طرح کے جو مالی حقوق جو آتے ہیں اس طرح کے آتے ہیں، تو یہ سب ہر ایک ان لسٹوں کو پھر دوبارہ اسی طرح یہ مالی حقوق کے نام سے، ابا وغیرہ جو ہیں ابا کے پاس سے کوئی قرضہ لینے کی تو نوبت آتی نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی ابا کی جیب میں ہاتھ مار دیتے ہیں، یوں سمجھ کر کے ابا کا ہی ہے نا، ارے بھائی ابا کا تو ہے، لیکن ابا کی اجازت کے بغیر لینے کی شریعت آپ کو اجازت دیتی نہیں ہے، ان کے پوچھے بغیر ہاتھ مارا تو اب اس وقت تو بچے تھے نا سمجھ تھے کر لیا، لیکن اب میرا یہ تو غلطی ہوئی تھی، اس کو نوٹ کرو کہ ابا کی جیب میں سے میں نے 1000 روپے نکال لیے تھے چپکے سے، اس کو نوٹ کرو، اسی طرح اور بہرحال یہ دونوں قسم کے حقوق کون سے، جانی اور مالی، یہ چاروں قسم کے جو لسٹیں تھی، ہر ایک کی ان لسٹوں میں سے ہر ہر فرد کے متعلق دونوں حقوق کی بات اس کے نام کے سامنے نوٹ کرو، جب یہ لسٹیں تیار ہو گئی، ابھی تو خالی تیار ہوئی ہیں، اب اصل مرحلہ آ رہا ہے، اصل مرحلہ اب یہ کہ اب ان میں سے ہر ایک کے پاس جانا ہے، اور جس کو ہم نے تکلیف پہنچائی تھی، جانی حقوق کا مسئلہ تھا، گالیاں دی تھی، غیبتیں کی تھی، تہمتیں لگائی تھی، ستایا تھا، اب اس سے معافی مانگنی ہے، اب یہاں کوئی بڑا اگر ہے اس سے معافی مانگنے میں تو ہمارے نفس کو کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی، استاد کے پاس جا کے تو معافی آسانی سے مانگ لیتے ہیں، لیکن اپنا ساتھی ہے، چھوٹا ساتھی ہے، اس کے پاس معافی مانگنا، اس پر دن رات آرے چلتے ہیں، تو ہمارا نفس ہم کو کہے گا ارے تو اس کے پاس معافی مانگے، اوہو یہ تو تیری بڑی انسلٹ ہے، تیری بڑی بے عزتی کی بات ہے، یہ ہمارا نفس ہمیں معافی مانگنے دے گا نہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ چلیے ہم اپنے اس نفس کے کہنے پر ہم آج اس سے معافی نہیں مانگتے ہیں، تو یہ مسئلہ جو کا تو رہے گا، یا نا وہ حق اس کا باقی رہے گا، یہاں تک کہ موت آ جائے گی، اور اس کا فیصلہ ہوگا کل کو قیامت میں، تو وہاں تو مسئلہ اور سنگین، یہاں تو یہ ہم جائیں گے کوئی ہمارے بڑے سے بڑا دشمن ہو، بڑے سے بڑا مخالف ہو، لیکن جب ہم جا کر کے اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے کہ بھائی میری بھول ہو گئی، اللہ واسطے مجھے معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال ہی دیتے ہیں اور وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بہت آسان ہو گیا، یعنی یہ معافی آسان ہو گئی۔ ویسے معافی مانگنا آسان نہیں تھا، سمجھا کہ نہیں، ہمارے نفس کی شرارت کی وجہ سے، لیکن معافی آسان ہو گئی۔ لیکن اگر یہاں کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ موت واقع ہو گئی، تو اب یہ کیس جو ہے یہاں کا تو رہا نہیں، اب تو وہ دوسرے عالم میں چلا گیا، وہ تو کل کو قیامت میں جب میدان حشر میں وہاں اللہ کی عدالت لگے گی تب پتا چلے گا، تو وہاں تو باپ بھی معاف نہیں کرے گا کہ باپ کی جیب میں سے 5 روپے 500 تو کیا 5 بھی نکالے تھے، یہاں تو آپ جا کے ابا سے کہیں گے ابا میں نے تو ایسا کیا تھا، تو ابا کیا کہیں گے، ماریں گے آپ، اچھا بیٹا جا تیرے لیے تو کماتا تھا میں، تیری خاطر تو سب کچھ کرتا تھا، جا معاف کر دیا، کتنا آسان ہے۔ لیکن اگر یہاں ابا کو نہیں کہا، یہاں تک کہ موت آ گئی، تو اس صورت کے اندر اب یہ کیس ٹرانسفر ہو گیا کہاں، آخرت کے اندر، تو نہ ہے کہ نہیں، اب وہاں آخرت میں کل کو فرشتے جو ہے جب آپ کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ابا سے پوچھیں گے، آپ کے نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان کی جیب میں سے 500 روپے نکالے تھے، تو وہاں فرشتے ابا سے پوچھیں گے، یہ تمہارے بیٹے نے 500 روپے جیب میں سے نکالے تھے، اس کو معاف کرتے ہو؟ ابا کہتے ہیں نا بھائی، میں نہیں معاف کرتا۔ وہاں ابا سے آپ یوں کہیں گے کہ ابا آپ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، میں تو آپ کا بڑا لاڈلا بیٹا تھا، ابا کہیں گے یہ سب وہاں دنیا میں، یہاں تو مجھے بدلا چاہیے، وہاں کوئی نہیں چھوڑے گا، باپ نہیں چھوڑے گا، ماں نہیں چھوڑے گی، یا میں پھر عمر و من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نقشہ کھینچا ہے اس کا، یہ جتنے بھی قریبی جاننے والا ہے سب سے آدمی اس کو دیکھ کے بھاگے گا، کہیں کوئی اس کا مطالبہ ڈیمانڈ ہم پر نکل نہ آئے۔ تو بہرحال یہاں کر لینا آسان ہے، یہاں بہت آسان ہے، سمجھ میں آئے گا، بظاہر تو ہمارے نفس کی جو ہے غرور کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے ہمیں یہ بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر بھاری نہیں ہے، عملی طور پر تو بہت آسان ہے، کوئی ہمارا بڑے سے بڑا مخالف ہے، لیکن ہم جائیں اس کے گھر جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ بھی جو ہے اندر سے دیکھے گا کہ کون آیا ہے، آپ کو دیکھ کر کیا وہ دروازہ نہیں کھولے گا، کھولے گا، ایک مرتبہ گئے، دو مرتبہ گئے، دروازہ کھولے گا، پوچھیں گے بھائی کیا بات ہے، آپ کہیں گے ذرا کچھ بات کرنی ہے، وہ اندر لے جائے گا، آپ اس کے سامنے تفصیل بات کر دیں، بھائی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میں نے آپ کو یہ تکلیفیں پہنچائی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ ظاہر ہے یہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ایسا ہو، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، پسیج ہی جاتا ہے، نرم ہو ہی جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہم نے نہیں معاف کیا، دو بار آ جاؤ، چھ بار آ جاؤ، کسی کے پاس آپ کے 100 روپے نکلتے ہیں تو لینے کے لیے جائیں گے نا، وہ نہیں دے گا تو چھوڑ دیں گے، یا دوبارہ جائیں گے، دوبارہ جائیں گے، نہیں دے گا تو سہ بار آ جائیں گے، نہیں دے گا تو اور جائیں گے، جب تک کہ ملیں گے نہیں وہاں تک برابر پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہاں بھی جب تک کہ معاملہ صاف نہ ہو اس کے ساتھ آپ یہ کیجیے۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اب یہ جب اب اس کا معاملہ آگے کا آیا، یہ اس مرحلے میں آپ کو ہمت سے کام لینا ہے، نفس کے آپ کو بہکانے سے، شیطان کے بہکانے سے۔ ویسے یہ جو میں نے کہا کہ وہ تو یہ کیس ٹرانسفر ہو گیا، وہ تو ویسے میں نے ایک مثال کے طور پر کہا ہے، ورنہ حقیقت میں تو یہ ہے کہ مالی معاملہ ہے، جانی معاملہ کا تو ٹرانسفر ہو گیا، لیکن مالی معاملہ ہے تو اس صورت کے اندر جس کے پیسے ہم نے چرائے تھے، اب اگر وہ نہیں رہا تو اس کے ورثہ کو ہم دیں گے تو بھی شریعت کی نگاہ میں وہ حق ادا ہو جائے گا، سمجھ رہا ہے کہ نہیں۔ باقی جانی معاملے میں کسی کو گالیاں دی تھی تو اس کے بیٹے سے معافی مانگنے کی بات بننے والی نہیں ہے۔ خیر، تو بہرحال یہ سب جو مالی حقوق تھے، جانی حقوق تھے، وہ تو معافی مانگو اس کی، اگر وہ معاف نہ کرے اس کو کہو کہ بھائی بدلہ لے لو، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، جب تک کہ یہ بدلہ نہ لے لیں وہاں تک آپ پیچھا نہ چھوڑوں، اور جو مالی حقوق ہیں ان کو ادا کر دو، اور آج تک اس کی ادائیگی میں ہم سے جو تاخیر ہوئی، لیٹ ہوا، اس کی معافی مانگو۔ لیٹ پیمنٹ پر کوئی پینلٹی نہیں ہے اسلام میں، ہے نا، کسی کا مالی حق دیر سے ادا کریں تو دنیا میں تو اس پر وہ سود چڑھائے گا، پینلٹی لگائے گا، لیکن یہاں پینلٹی ایک ہی ہے، وہ کیا؟ معافی مانگنا، تو معافی مانگنا پڑے گا. خیر، تو بہرحال یہ جانی مالی حقوق جو تھے وہ مالا یہ کر لیا آپ نے، یہ سب کر لیا تو آپ کی یہ توبہ کیا ہو گئی؟ ابھی جو توبہ ہوئی ہے وہ تو زبانی توبہ ہے، اس وقت تو جب آپ کی یہ توبہ مکمل ہو جائے گی، تکمیل توبہ اس کو کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں، یہ توبہ اور وہ تکمیل توبہ. تو توبہ کر کے بیٹھا نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی اس توبہ کو انجام تک پہنچانا ہے، مکمل کرنا ہے، تکمیل کرنا ہے اس کی. تو بہرحال یہ تو آپ کی بیعت کا ایک حصہ ہوا، یعنی پچھلی زندگی، یعنی یہ بیعت ہونے سے پہلے کا حال، اس کا معاملہ نمٹا دیا. اور جو ہے آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ آئندہ کے لیے آپ کو پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اس کا اہتمام کیا جائے. نمبر ایک. نمبر دو، رمضان کے روزے وہ بھی رکھنے ہیں آپ کو. نمبر تین، اگر آپ صاحب مال ہیں، اتنا مال ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، اور حج اگر فرض ہو جائے، اتنا مال ہے تو حج بھی کرنا ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، باقی عبادتیں ہر سال، مالی عبادتیں ہر سال ادا کر، جیسے زکوٰۃ اس سال ادا کر لی تھا، آئندہ سال پھر ادا کرنی پڑے گی، ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ، حج البتہ ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے. تو بہرحال یہ مالی عبادت، یہ جو عبادتیں ہیں ان کو باقاعدہ ادا کرنا ہے، یہ مالی حقوق ہوئے. یہ مالی حقوق میں ایک چیز آتی ہے، اپنے بیوی بچوں کا نفقہ، ماں باپ کا نفقہ. اگر بیوی بچے ہیں تو ان کا تو نفقہ آپ کو ہر حال میں، بیوی کا بچہ نفقہ تو دینا ہی ہے. بیوی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا نفقہ شریعت نے ہر حال میں واجب کیا ہے. آپ کے پاس تو مختص بس چند روپیے ہیں لینے دینے کے، بیوی آپ کی کروڑ پتی ہے، تو اس کروڑ پتی ہونے کے باوجود نفقہ اس کا آپ پر واجب. یہ بیوی ہی ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے پاس اپنا کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا نفقہ شوہر پر. اس کے علاوہ باقی تمام رشتے دار جو ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا ذاتی مال ہے. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، لیکن اس کا اپنا مال ہے، کسی نے اس کو ہدیے میں دی تھی رقم، تو اب اس کا نفقہ آپ پر نہیں، اس کے مال میں. اب کیا ماں باپ ہیں، ان کے پاس اپنا ذاتی مال موجود ہے، تو ان کا نفقہ ان کے اوپر، آپ پر نہیں. تو بہرحال تو یہ بندوں کے حقوق میں، مالی حقوق میں یہ نفقہ ہوتا ہے، بیوی بچوں کا نفقہ، ماں باپ کا نفقہ، دوسرے رشتہ داروں کا بھی نفقہ بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، وہ فقہا اور علماء آپ کو بتائیں گے. تو وہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. اور باقی اگر کوئی حق ایسا ہے کسی کی، کوئی چیز ضائع کی تھی اس کی وجہ سے، اس کا تاوان دینا ہے، تو وہ تو دینا ہی ہے. بہرحال یہ مالی حقوق جو ہیں وہ بھی اس کو ادا کرنے کا اہتمام کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق پہلے بتلائے، اب یہ بندوں کے حقوق کی بات آئی، اور اب اس کے بعد آگے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کا مسئلہ ہے. اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو روزانہ کم سے کم 3 پاروں کی آپ کو تلاوت کرنی ہے، کم سے کم. اگر آپ زیادہ کی کرتے ہیں تو سبحان اللہ. تو اگر آپ مثلا روزانہ 1 منزل کی تلاوت کرتے ہیں، اب آج میں نے بیعت کیا اور کہا 3 پارے، تو آپ کل کو کسی کو جا کر کے یوں کہیں کہ میں تو روزانہ 1 منزل پڑھتا تھا، وہ بیعت کے وقت مفتی صاحب نے کہا کہ 3 پارے، تو میں نے 3 کر دیے. ارے یہ کیا بات، ایسا نہیں بھائی، سمجھا ہے کہ نہیں؟ یہ تو کم سے کم مقدار کی بات کر رہے ہیں. تو تلاوت حافظ کے لیے کم سے کم مقدار، اور غیر حافظ کے لیے کم سے کم مقدار کتنی؟ 1 پارہ. اگر وہ زیادہ پڑھتا ہے روزانہ، سبحان اللہ. اور اگر قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے تو قرآن پڑھنا سیکھ لو، الحمدللہ آج کل تو ہر جگہ آدمی موجود ہیں. آپ جہاں رہتے ہیں، آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں، ان سے ہی آپ درخواست کر دیں گے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، تو انشاءاللہ وہ منع نہیں کریں گے. اور اب تو جگہ جگہ تعلیم بالغان کی نسبت سے مدرسے قائم ہیں، اور وہ بڑوں کو بھی سکھاتے ہیں قرآن. قرآن سیکھنا شروع کر دیجیے، بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری عمر کتنی, قرآن تھوڑا پورا ہو. ارے پورا ہو کہ نہ ہو آپ شروع کر دیجئے, اگر پورا نہیں بھی ہوا تو کل کو پورا ہو گیا, ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے. تو بہرحال سیکھ لو. تو یہ قرآن کی تلاوت کی بات ہوئی. تیسری اور تسبیحات جو ہیں, تسبیحات کے اندر ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ کئی کل کہتے تو ہے تیسرا کلمہ, لیکن اس پورے اس کے اندر کئی کلمے الگ الگ آ گئے. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, پانچ کلمے اس میں آئے ہیں, سمجھا گئے. اور ان میں سے ہر ایک کی کیا کیا فضیلت ہے آپ فضائل ذکر اٹھا کر کے دیکھ لو. تو اس میں خالی سبحان اللہ کی کیا فضیلت ہے, خالی الحمدللہ کی کیا فضیلت ہے, خالی لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے, وہ سب بتایا گیا ہے اندر, سمجھایا کہ نہیں. یہ گویا اس کو اس لیے وہ ہمارے بزرگوں نے لیا کہ یہ بڑا جامع کلمہ. ویسے جو بچپن میں آپ نے پڑھے ہوگا نا, پانچ کلمے, چھ کلمے, سات کلمے, ہمارے بچپن میں تو پانچ تک تھے, اب چھ اور سات بھی ہو گئے. یہ کلمے یہ ہمارے بزرگوں, یہ بات غیر مقلدین کہتے ہیں, یہ پہلا کلمہ نہ پانچواں کلمہ کہاں آیا. انا للہ و انا راجعون, یہ بیوقوفی ہو, ہم کو دھوکہ دیتے ہیں. بھائی حدیث میں یہ سارے کلمات آئے ہیں, ان کلمات کو یاد کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک لڑی میں پرو دیا, اسی کا نام رکھا تیسرا کلمہ, سمجھا گے. تو اب یہ تیسرا کلمہ پورا آپ کسی حدیث میں ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو ملے گا, ملے یا نہ ملے, لیکن اس کلمے کے اندر جتنے اجزاء ہیں ہر حدیث کے اندر آپ کو ملیں گے. اس لیے بارہ ایسی باتیں کبھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ, پہلے جو بات ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں ذہنی طور پر, ان کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھو. وہ خود بھی کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کرنے دیتے, نہیں کرنے والے ہیں ان کو بھی بگاڑتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ تیسرا کلمہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لیا ہے کہ اس میں حدیث پاک میں جن کلمات کی الگ الگ طور پر فضیلت آئی ہے وہ سب اس میں پائے جاتے ہیں. اور یہ وہ کلمات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی ایک شکل ہے. اس لیے یہ تیسرا کلمہ اللہ ہم کو کھلاتے, اللہ نے پیدا کیا, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. تو جس کا کھانا کھاوے اس کے گن تو گانے چاہیے نا, تو گائے کہ نہیں. اسی لیے یہ تیسرا کلمہ ہے. تو یہ دوسری چیز ہے درود شریف. درود شریف تو اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا دین ہم کو عطا فرمایا, یہ ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں دین کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ہمیں حاصل ہوئی. اتنی بڑی نعمت, ایمان جیسی نعمت, اور دوسری ساری نعمتیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے واسطہ بنایا ہے, اس سے بڑا احسان کس کا ہو سکتا ہے. تو اب اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجنے کا, یعنی آپ کے لیے ہم بھی کچھ کریں, ہدیہ بھیجیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کہا ہم تو کیا بھیجتے حضور کو ہدیہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک شکل بتلائی ہے کہ آپ درود پڑھیے. اس درود میں بھی ہم اللہ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج. تو گویا ہم گویا یہ کام خود نہیں کرتے, اللہ سے اس کی درخواست کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے درود شریف گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حق ادائیگی کے لیے, حق تو کیا ادا ہوتا, لیکن بہرحال ایک شکل اس کی بنائی گئی ہے کہ آپ اس طرح حضور پر درود بھیجیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے تو بھی آپ کے احسانات کا تقاضا تھا کہ ہم آپ پر درود بھیجتے چلے جائے کہ حضور نے بھی ہم کو تاکید کی ہے. حضور فرماتے میرے اوپر درود بھیجو. اب جب اتنے بڑے محسن کی طرف سے ہمیں کہا جائے کہ میرے لیے یہ کرو, تو پھر کون ایسا ناشکرا ہوگا, نا ہنجار ہوگا جو اس پر عمل نہ کرے. اس لیے درود کا اہتمام, بلکہ اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے من صلی اللہ علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن, حضور فرماتے ہیں جو میرے اوپر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں بھیجتے ہیں. او ہو, ایک درود بھیج کر کے دس رحمتیں حاصل کرنا یہ تو بڑا نفے کا سودا ہے. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ. آپ نے فضائل درود سنی, اس میں کتنے بڑے فائدے ہیں. بات تو اللہ کے بندے وہ ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا وظیفہ ہی بنا دیا کس کو, درود کو. ساری چیزیں پڑھنی چھوڑ کر کے اسی میں لگ گئے ہیں. نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنا نہیں چھوڑا ہے تو میں کہ نہیں. تو بہرحال فرائض واجبات تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن نفل کاموں کے اندر اس کو پکڑ لیا ہے. تو بہرحال یہ درود بھی اپنی جگہ پر ہے. درود کے ویسے مختلف سیغے ہیں. آپ روزانہ وہ جو 40 درود سنتے ہیں وہ 40 سیغے ہیں درود کے. سیغے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کلمات کہ اس طرح درود بھیجا جائے. حدیث کے اندر حضور نے جو بتلائے ہیں وہ مختلف حدیثوں میں آئے ہیں. یہ سب درود ابراہیم ہیں. درود ابراہیم ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم جو پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر وہی درود ابراہیم. یہ سب درود ابراہیم کون سے, یہ جو 40 درود نے آپ سن, درود ابراہیم ہے نا جس درود میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا گیا ہے کہ آپ نے جیسے حضرت ابراہیم کے اوپر رحمت بھیجی آپ پر رحمت بھیجیے. تو یہ سب درود ابراہیم کیسے گئے ہیں, کوئی لمبا ہے کوئی مختصر ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. تو یہ سب درودوں میں درود ابراہیم افضل ہے, اور ہمارے یہاں حنفیہ کے اعتبار سے ان درودوں میں سب سے افضل کلمات کون سے, وہ جو ہم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں, سمجھا گے. تو وہ پڑھ لیجئے, دوسرا کوئی درود ابراہیم پڑھ لیجئے, درود ابراہیم ہی نہ صحیح اور کوئی درود پڑھ لیجئے جس میں آپ کو آسانی ہو. درود میں بھی ہم جو ہے بوجھ اتارنے کے لیے جو چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہے اسی کو منتخب کرتے ہیں. یا ہمارے نفس کی دیکھو شرارت, حضور کے ساتھ محبت ہوتی تو ایسا نہ کرتے, لیکن بہرحال کر رہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہو جاتا ہے, قبول ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. خیر, تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اس میں افضل طریقہ درود تو وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں, باقی کسی بھی درود کو پڑھ سکتے ہیں آپ. اور تیسری چیز ہے استغفار. استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو پیدا کیا, اب جو ہے نا ہم اللہ کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں. اب جیسے کہ ہم جمعہ کے روز نہ دھو کر کے کپڑے بدلتے ہیں صاف شفاف ایک دم, اور یہی کپڑے جمعہ کے دن بجائے سنیچر کے دن کل بدلے ہیں, آج دیکھیں گے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. کل کتنے چمکدار تھے, صاف شفاف تھے, آج میلے ہو گئے, اور پرسوں اور زیادہ میلے ہو جائیں گے, اور اترسوں تو اور دیکھنے کی بھی کسی کو جو ہے وہ جی نہیں چاہے گا. تو ہم اب ان کپڑوں کو کیا کرتے ہیں, ایسے ہی رہنے دیتے ہیں نہیں, بلکہ ہم اس کو دھوتے ہیں, بدلتے ہیں, اس کو نکال کر بدھوئیں گے, صاف پہنائیں گے. تو یہی حال دل کا ہے. آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر ایک کالا نقطہ, ایک نقطہ پڑ جاتا ہے پوائنٹ, اور اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے, نہیں کی تو وہ باقی رہتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ پڑتا ہے. اس طرح ایسے نقطے پڑتے 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 دھیرے دھیرے اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے, کالا ہو جاتا ہے, سیاہ. اور کالا ہو جانے سے کیا ہوتا ہے, کالا ہو جانے کے نتیجے میں اس کے دل میں سے توفیق چھین جاتی ہے, اب اس کو گویا مہر لگ گئی. ہم بولتے ہیں اس کے دل پر تو مہر لگ گئی ہے, یعنی اب اس کو کوئی نیکی کی توفیق ہوتی نہیں. کلا بلان علی قلوبہم, قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر جو ہے زنگ چڑھ گیا ہے. تو بہرحال تو یہ گناہ کی خاصیت ہے. تو اپنے دلوں پر اس طرح یہ جو گناہوں کے نتیجے میں میل آتا ہے, تو جس طرح ہم اپنے میلے کپڑوں کو دھوتے ہیں ایک دو دن کے بعد تین دن کے بعد, اسی طریقے سے دل کے میل کو بھی دور کرنا ضروری ہے روزانہ روزانہ بھی. اب آج روزانہ بھلے ایک آدمی کپڑا نہ بدلتا ہو, لیکن جب کپڑا نکالے گا تو دھول وول ہوگی تو اس کو کیا کرے گا, جھاڑے گا, اندر سے جھاڑے گا. تو اب یہ استغفار جو ہے نا وہ کیا ہے, یہ گویا ہم اپنے قلب پر لگی ہوئی دھول کو جھاڑ رہے ہیں. یہ استغفار, تو استغفار بھی کرنا ضروری ہے, چونکہ جیسے میں نے کہا نہیں کپڑوں پر دھول لگتی ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں, ہمارے دل کے اوپر یہ گناہوں کے اثرات آتے ہی ہم چاہیں یا نہ چاہیں. تو اس اثرات کو دور کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں بتایا استغفار, یہ گویا اس کو دھونے کا ایک یہ کیمیکل ہمیں شریعت نے دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے دل کا یہ میل دور ہوتا ہے، باقی ساری دنیا کے کیمیکل استعمال کرو تو بھی یہ میل دور ہونے والا نہیں ہے. یہ تین چیزیں، یہ استغفار. اب استغفار کے بہت سے کلمات ہیں، یعنی مختلف یہ ہیں، صیغے ہیں، کلمات ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک صیغا تو یہ ہے جس کو بہت پسند کیا گیا ہے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. یا قرآن میں جو صیغے آئے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، سمجھا ہے کہ نہیں، ربی اغفر وارحم، اور اسی طریقے سے اور، تو ان میں سے کوئی بھی صیغا، کوئی بھی الفاظ آپ استعمال کر سکتے. بعد بزرگوں نے وہ صیغے جس کے اندر استغفار کے ساتھ ساتھ رحمت کا بھی، ربی اغفر وارحم، اس کو پسند کیا ہے زیادہ، کہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا بھی سوال کیا گیا ہے. بارہ جو بھی جس میں آپ کا جی لگے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو تین چیزیں ہوئی، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، یہ تینوں یہ چیزیں ہیں. ہمارے پرانے بزرگ تو یہ صبح اور شام، صبح بھی 300-300 مرتبہ اور شام کو بھی 300-300 مرتبہ پڑھنے کو بتلاتے تھے، اور اس زمانے کے لوگ اس کو پڑھتے بھی تھے، بلکہ 300 کیا 3000 مرتبہ پڑھتے تھے. یعنی ان میں ایسا شوق تھا، ان کا مزاج ایسا تھا. اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ 300 پڑھنا بھی مشکل ہو گیا لوگ. تو ہمارے زمانے کے بزرگوں نے ہمارے مزاجوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ 300 کہیں گے تو کچھ نہیں پڑے گا، اس کے بجائے 100 ہی کہہ دو، 100 پڑھ لے تو غنیمت ہے. تو نہ کہ نہیں، انہوں نے کہا 100-100 مرتبہ پڑھو، صبح بھی 100-100 مرتبہ اور شام کو بھی 100-100 مرتبہ، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ 300 مرتبہ. چونکہ آپ نے فضائل درود میں سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کثرت سے بہت. اب بہت کس کو کہتے ہیں؟ ہر ایک کا بہت اپنی جگہ پر الگ الگ ہوتا ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300، کتنی؟ 300. تو گویا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 300 مرتبہ درود بھیجا، تو یہ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار پر عمل کیا. اگر 300 سے کم بھیجا ہے تو کثرت ہوئی ہی نہیں. تو خیر، تو بہرحال پرانے بزرگ تو یہ تینوں تسبیح 300-300 مرتبہ صبح بھی اور 300-300 مرتبہ شام بھی بتلاتے تھے، اور لوگ پڑھتے بھی تھے، شوق سے پڑھتے تھے. لیکن اب جو ہے ہم لوگوں کے لیے اپنی مشغولیتوں کی وجہ سے اور اپنے جو میلوں کی وجہ سے پڑھنا کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا. تو بزرگوں نے آسانی کے طور پر کہہ دیا بھائی 100-100 مرتبہ صبح بھی، ان تینوں چیزوں کو 100-100 مرتبہ پڑھو اور شام کو بھی پڑھو. اب اگر کوئی یوں کہے یہ بھی مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، تب اس کا تو کیا علاج، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. تمہارا دل میں اگر کچھ تڑپ ہے تو آدمی سب کچھ دنیا کا حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن یہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ تینوں تسبیحات صبح بھی 100-100 مرتبہ اور شام کو بھی 100-100 مرتبہ عادت ڈال لو. اہل علم بھی بڑی مقدار وہ ہے اہل علم کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے پورا نہیں ہوتا ہم سے، اب یہ بھی نہیں پڑھیں گے ہم، وقت نہیں ملتا. ارے بھائی، آپ کو جو ہے اخبار دیکھنے کا وقت ملتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا وقت ملتا ہے، اور آج کل تو کہیں گے موبائل دیکھنے کا وقت ملتا ہے. ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کا نام لینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. کیا اللہ کا نام ہی ایسا رہ گیا کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں؟ کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تو سارے کام کرتا تھا، تجھے میرا نام لینے کا ہی وقت نہیں ملتا تھا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بڑی سوچنے کی چیز ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. اور یہ ساری چیزیں جو بتلائی نا، ہر ایک کے لیے وقت مقرر کرو، ہر ایک کے لیے وقت مقرر کرو، اور اس وقت میں اس کو کرنا ہی کرنا ہے. دیکھو صبح کی چائے کا ہمارا وقت مقرر ہے نا، جب صبح کی چائے کا وقت مقرر ہے تو صبح کی تسبیح کا بھی وقت مقرر ہونا چاہیے، دوپہر کے کھانے کا وقت مقرر ہے نا، شام کے کھانے کا وقت مقرر ہے، تو پھر شام کی تسبیح کا بھی وقت کیا ہونا چاہیے مقرر، جو چیز کا وقت مقرر ہے وہ کام اپنے وقت پر ہوتا ہے. جب دوپہر ہوگی تو کھانا یاد آئے گا، شام ہوگی تو کھانا یاد آئے گا کہ کھانے کا وقت ہو گیا. بھوک نہیں ہوتی تو بھی کہتے ہیں کھا لو نا، تھوڑی کمزوری ہو جائے گی نہیں کھائیں گے، وہاں تو کمزوری ہو جاتی ہے. اور یہاں کہتے ہیں ارے یار نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ایک دن نہیں پڑھیں گے تو آپ نے کتنے دن پڑھ لیا جو اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی ایک آج بچہ پیدا ہوتا ہے، جس دن سے پیدا ہوتا ہے اس دن سے اپنی ماں کا دودھ شروع کرتا ہے، اور دودھ چھڑانے کے بعد غذا، یہ غذا برابر چلتی ہے، کب تک چلتی ہے؟ موت تک چلتی ہے. اب یہ غذا ایسی گویا پہلے دن سے لے کر کے موت تک برابر چل رہی ہے، وہاں اگر کسی وقت غذا چھوڑنے کی بات ہوتی ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ کھا لو ورنہ کمزوری ہو جائے گی، کمزوری ہو جائے گی. اور یہاں ہم نے ابھی تو تسبیح شروع کی، چار دن ہوئے اور پانچواں دن آیا تو ہمارا نفس کہے گا بھائی ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ایک دن نہیں کھائیں گا، ایک دن نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا. وہ سوچ لو، جب نفس ہم کو یہ کہے نا کہ ایک دن نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، تو نفس کو جواب میں کہو کہ ایک دن نہیں کھائیں گے تو ٹانٹیے ڈھیلے ہو جائیں گے. بھائی اتنے دن سے کھا رہے ہو، سالہ سال گزر گئے، آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، 40 سال سے کھا رہے ہیں، اس میں بھی ایک دن نہیں کھائیں گے تو ٹانٹے ڈھیلے ہو جائیں گے. اور یہاں چار دن سے پڑھ رہے ہیں، ایک دن نہیں پڑھیں گے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمارے نفس کا دھوکہ دیکھو، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی بات ہے. خیر دوبارہ یہ تین تسبیح ہوئی، اس کے علاوہ دیکھو یہ تین تسبیحوں کے اندر بھی درود بھی ہے، استغفار بھی ہے، لیکن پھر الگ سے درود کا ایک الگ چھوٹا سا رسالہ جو آپ روزانہ سنتے ہیں 40 درود. یہ دراصل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، درود کی فضیلت میں حضرت نے لکھی ہے، اس کا نام ہے زاد السعید. اس کتاب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی کتابوں میں سے یہ درود کے مختلف سیگے جمع کیے ہیں، سمجھا ہے، جو جس میں سے 25 سیگے سلام کے ہیں اور 15 سیگے جو ہیں وہ سلام کے ہیں. یہ تو اب یہ اسی حدیثی کے سیغ حضرت نے اسی میں سے لیا حضرت شیخ مانا زکریا صاحب نے قائم ہے فضائل درود میں. فضائل درود میں حضرت نے اسی کو نقل کیا ہے، حضرت نے اپنی طرف سے ایک انتخاب کری نہیں. اور پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جب سفر ہوا تھا وہاں افریقہ کا، تو حضرت سے اجازت حاصل کر کے حافظ عبد الرحمان میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہمارا عبدالحق میاں صاحب کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے حضرت سے اجازت لے کر اس 40 سیگوں کو الگ شائع کرنے کی اجازت مانگی. حضرت نے اجازت دی اور وہ الگ شائع کیے، اور ایسی مقبولیت ہوئی کہ اس کے بعد سے یہ 40 سیگے برابر چل رہے ہیں. یہ تو اس کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. خیر تو بہرحال یہ 40 سیگے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں 40 درود، تو وہ گویا حدیث کے اندر آئے ہوئے مختلف سیگے وہ بھی پڑھو. اس طرح کے اس میں بہت سے سیگے ہوں کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، تو 40 سیگوں میں ہر ایک کی الگ الگ فضیلت، وہ بھی ہم کو کیا ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی. کھانے پینے میں تو ہم سب کچھ کرتے ہیں نا، یہ بھی ملنا چاہیے، سمجھایا کہ نہیں، ہمیں سموسے بھی ملنے چاہیے اور کباب بھی ملنے چاہیے اور فلانا بھی ملنا چاہیے، لیکن یہ پڑھنے کی چیزوں میں اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو بہرحال یہ 40 درود اسی وقت سے الحمدللہ جاری ہے. اب یہ استغفار کے 40 سیگے ابھی شائع کیے گئے ہیں، استغفار کے بھی بڑے فضائل ہیں، قرآن میں بھی اس کے بڑے فضائل ہیں. سورہ نوح میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا، یہ اس کی چند جو فوائد بتائے گئے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حسن بصری غالباً ہیں ان کا واقعہ ہے، ایک آدمی آیا کہ میری اولاد نہیں ہوتی، تو کہا استغفار پڑھو، کہا کھیتی باڑی میں یہ نہیں ہے، تو کہا استغفار پڑھو، بارش نہیں ہوتی، کہا استغفار پڑھو. جو بھی آتا جو پوچھتا اس کو جواب میں فرماتے اس نے بارے میں پوچھا حضرت آپ نے ہر ایک کو ایک ہی نسخہ بتا دیا استغفار کا، تو یہ سورہ نور کی آیت بڑی یونس کہا دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، یمدیدکم باموالی وبنین ویجعل لکم انہارا، مال کی برکت، اولاد کا حاصل ہونا، اور مال آپ کے جو ہے کھیتی باڑی کے اندر بھی، تو گویا قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فوائد اس کے بتلائے ہیں، یہ کام میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، استغفار کے بہت سارے فوائد، یہ جو 40 استغفار والا رسالہ ہے اس کے شروع میں مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے، اتنے زیادہ فوائد کے ہوتے ہوئے تو ہم روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں تو بھی کم ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے 10 مرتبہ پڑھیے، ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک مرتبہ پڑھیے، بلکہ اس کا بھی وقت مقرر ہونا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا تو یہ 40 درود پڑھنا ہے آپ کو، دعا کی ایک کتاب ہے، دیکھو دعا، یہ دعا بھی ایک عبادت، اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر لگا دیا، یعنی گویا ہمارے نام اعمال میں ہم اس حاجت مانگنے پر اللہ کے یہاں کیا لکھا جائے گا، ثواب، عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، یہ تو ہم خرما و ہم ثواب جیسا مسئلہ ہو گیا کہ ہم اپنی حاجت مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ چیز عبادت میں لکھی جا رہی ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے، کیا کہنے اللہ تعالیٰ کے، قربان جائیے اللہ کے کرم کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا زیادہ کرم کیا اور پھر ہم سے ہمیں حکم دیا، اب اللہ تعالیٰ سے مانگو دعا کے کتنے متعلق، کتنی تاکید قرآن کے اندر آئی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، جو دعا مانگنے سے جو ہے بڑائی کرتے ہیں، نہیں مانگتے تو جہنم میں رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے، اتنی بڑی وعید اس کے اوپر آئی ہے، ایک تو ہمیں اپنا فائدہ ہے اور ساتھ میں اس پر اتنی تاکید قرآن میں اللہ کی، اور نہ کرنے پر اتنی بڑی وعید، پھر بھی جو ہے ہم دعا نہ کریں، اس سے بڑی گویا محرومی کی بات کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے دعا کا ہوگا، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ آدمی کوئی دعا خالی نہیں جاتی، قیامت بہت سی دعائیں ہم کرتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی جو ہے نتیجہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ مانگا وہ ملا کہ نہیں ملا، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر ہر دعا کے متعلق بتائیں گے کہ میرے بندے تو نے یہ دعا کی تھی، وہ نے اس کو قبول کیا تھا، تجھے معلوم ہے دوسری دعا جس کے متعلق تو سمجھتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، ہم نے اس دعا کے بدلے میں تیرے اوپر آنے والی فلانی مصیبت کو دور کر دیا تھا، اور تیسرا موقع تو نے دعا کی تھی، اس دعا کی وجہ سے تیری وہ تو نہیں لیکن تیری فلانی حاجت کیا کر دی تھی، پوری کر دی تھی، آپ کا چھوٹا بچہ ہے آپ سے پستول مانگے، حقیقی پستول، کھلونے والی نہیں، تو آپ حقیقی پستول دیں گے نہیں دیں گے، اس کے بجائے آپ جو ہے اس کو کوئی اور چیز لا کر کے لے بیٹا یہ لے لے، آپ جانتے کہ حقیقی پستول اس کے کام کی نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو اس کے بدلے میں دوسری، تو بہت سی نعمتیں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم تو یوں سمجھتے ہیں یہ ہمارے کام کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محیط علم کی وجہ سے جانتے ہیں کہ اس کے کام کی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دوسری چیز عطا فرماتے ہیں، تو کوئی دعا ہماری ایسی نہیں ہے کہ جو قبول نہ ہوتی ہو، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے اندر جو ثواب دیں گے اور جو نعمتیں دیں گے، آدمی تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یہ حال ہے، پھر بھی ہم دعا مانگتے نہیں، لوگوں کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائیں گے جہاں یقین ہے کہ وہ دینے والا نہیں ہے، ہمیں ٹھکرا دیتا ہے، رسوا کرتا ہے، وہاں لوگوں کے در پر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے در پر جو ہے جہاں کبھی کوئی رسوائی نہیں، بلکہ وہاں جائیں گے تو اور عزت ملے گی، تو وہاں مانگنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ دعا کو اگر اختیار کر لیا جائے تو سارے مسائل کا حل ہے، ملے یا نہ ملے، ظاہری طور پر وہ چیز ملے یا نہ ملے، تو بہرحال دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اب دعا کی دو شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری کوئی حاجت ہے اس حاجت کو ہم اپنے الفاظ میں مانگیں، یعنی اس حاجت کو مانگنے کے لیے جو الفاظ بنائیں وہ ہم اپنی طرف سے بنائیں کہ اللہ میرا یوں کر دیجئے، اور یہ کہ ایک اس حاجت کو مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سکھلایا کہ یہ مانگو، یہ دعا کہ یہ فلائیں تمہاری عادت ہو تو یہ دعا مانگو. وہ یہ سرکاری فارم میں چھپے ہوئے. حکومت جب مدد ظاہر کرتی ہے نا تو اس مدد کے واسطے کیا کرتی ہے, فارم بھی چھپواتی ہے. بھائی جس کو یہ مدد چاہیے فارم لے لو, فارم بھر کے دستخط کر کے دے دو, اپنی طرف سے اندر لکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا یوں ہے نہیں یوں کرو. تو اسی طریقے سے یہ حکومت کے چھپے ہوئے حضرت مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت کے چھپے ہوئے فارم ہیں. اللہ تعالیٰ دینا چاہتے, حکومت فارم کب نکالے گی, دینا چاہتی تو یا ایسے ہی دھوکے کے لیے مودی کی طرح. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں, اسی لیے اللہ نے اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو آپ کو فلاں چیز چاہیے تو یہ دعا مانگو, یہ دعا کے طریقے بھی ہم کو بتلائے. اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو ان پکے اور یقینی راستوں کو چھوڑ کر کے غیر یقینی اور موہوم راستوں کی طرف جاتے ہیں. یہ ہماری محرومی کی بات ہے, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ دعائیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں, حدیث قرآن میں آئی ہوئی دعائیں, یہ گویا پکی باتیں ہیں. تو ان تمام دعاؤں کو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے حنفی عالم ہیں. مشکات جو حدیث کی کتاب ہے اس کی انہوں نے شرح لکھی, اور بھی بے شمار حدیث اور کی کتابوں کی اور فقہ کی کتابوں کے اور بہت سارے ان کی تصنیفات ہیں. جو مصنفین کثیر التصانیف ہیں ان میں ان کا شمار ہے. تو اس انہوں نے قرآن اور حدیث کی ان ساری دعاؤں کو اندر سے نکال کر کے جمع کیا, الگ ایک رسالے میں جمع کیا, اسی کا نام رکھا الحزب الاعظم والورد الافخم. یہ اس کا دوسرا نام ہے الحزب الاعظم. حزب کہتے ہیں وہی وظیفہ, بڑا وظیفہ. لوگ ہم وظیفے ہم بھی بڑھتے ہیں دنیا کے لوگوں کے بتائے ہوئے, اور یہ وظیفہ کس کا ہے, اللہ کے رسول کا بتایا ہوا, اللہ کا بتایا ہوا. کہاں لوگوں کے بتائے ہوئے اور کہاں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے. تو بہرحال اس میں انہوں نے ساری دعاؤں کو جمع کر دیا, جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھیوں کے پاس ہوگی, اتنی زخیم ہو گئی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ روزانہ ہم اس کو پڑھتے. حضرت قاری حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھرپوری, یہ تہجد کے بعد جب فارغ ہوتے تھے تو روزانہ یہ جو ہے حدیث کی دعا کی کتاب پوری پڑھتے تھے, پوری پوری زبانی پڑھتے تھے. ہمارے حضرت کو بھی میں نے دیکھا, یا حزب العظم آپ کو زبانی تھی, زبانی پڑھتے تھے, کبھی دیکھ کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ان دعاؤں کو ہمیں زبانی یاد, آپ تو ماشاء اللہ نوجوان لوگ ہیں. آپ کو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ہفتے میں نے 7 دن میں اگر ان میں سے ایک دعا اگر آپ یاد کریں گے تو پورے سال کے کتنے ہفتے ہوتے ہیں, 52, تو ہے نا کتنی دعا یاد ہو جائیں گی. دوسرے سال مزید 52, تیسرے سال مزید 52, 4-5 سال میں تو ساری دعائیں آپ کو کیا ہو جائے گی, یاد ہو جائے گی. لیکن دوسری چیزیں ہم سے ہوتی ہیں لیکن یہ ہم کرتے نہیں ہیں. ہم یہ بھوگی یہاں پہ اللہ کا بندہ دعا جب کراتا ہے تو یہ دعائیں جو ذرا دیر تک پڑھتا ہے تو سب تعجب کرتے ہیں کہ بڑا بڑھیا ہے. ابھی تم بھی تو یہ کر سکتے ہو, تم بھی اس پر رشک کرتے ہو, اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی تو یہ جو ہے صلاحیت عطا فرمائی ہے, تم کو بھی دماغ دیا ہے, تم کو بھی حافظہ دیا ہے, تم بھی اگر اس کو یاد کرنا چاہو تو یاد کر سکتے ہو. خالی تم پر جو ہے تم اس کے اوپر رشک کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہو, کیا مطلب ہے؟ یہ تمہاری طلب جو ہے وہ پکی نہیں ہے. طلب پکی ہوتی تو تم بھی اس کو ایسی طرح کرتے, یاد کرتے. خیر تو بہرحال یہ دعا جو ہے, یہ دعا کی کتاب اس کا نام الحزب الاعظم ہے. ایسی ایسی دعائیں مانگی ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تو حیرت نہیں کہ آپ حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جگہ پر فیض الباری کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ دعائیں بھی ہیں. یہ دعائیں کوئی انسان اپنے دماغ سے نہیں مانگ سکتا, بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بذریعہ وہی نہیں اتاری گئی, وہی آپ نے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری دعاؤں کو, یہ میں کہہ رہا تھا یہ الحزب الاعظم جو ہے وہ 7 دن میں آپ اس کو پورا کرنا ہے. उसके अंदर सात हिस्से कर दिए गए हैं। पहला हिस्सा जो है उसका नाम है पहली मंजिल शनिचर, दूसरी मंजिल इतवार, तीसरी मंजिल पीर। अब ये सात हिस्से मल्लाली कारी ने नहीं किए, याद रखना, वो बाद में आने वाले बुजुर्गों में से किसी ने किए हैं। तो जिसने भी किया हो उन्होंने कर्म किया हम पर, न करते तो हम ये रोजाना पढ़ते वो भी न पढ़ते। तो बहरहाल ये जो है ये सात हिस्से, भाई आप रोजाना पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सातवां हिस्सा ही पढ़िए, तो एक हफ्ते में तो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, हर हफ्ते में उसकी रोलिंग होती रहेगी। इसको याद करना है, पढ़ना है, और इसका समझकर पढ़ना है, समझकर पढ़ना है। जब आदमी दुआ मांगे तो सोचे कि ये दुआ में क्या मांगा जा रहा है, समझकर मांगे। और अल्लाह ने इंसान का मिजाज ऐसा बनाया है कि दुआ में जो मांगा जा रहा है वो अगर समझ में आता है तो दिल भी उसका लगता है दुआ में। आपने ये बड़े बड़े मजमुओं में जो होते हैं, जलसों में, इज्तिमाआत में, दुआ जब मांगने वाला मांगता है, और दुआ मांगने वालों की आदत होती है कि शुरू की दुआएं कुरान और हदीस के कलिमात मांगते हैं, शुरू में कुछ अरबी दुआएं मांगते हैं। तो जब तक ये अरबी दुआएं चलती हैं, इतना बड़ा मजमा है लाखों का, एक भी आमीन की आवाज आती नहीं है। ऐसा मालूम होता है किसी को पता ही नहीं चला कि क्या मांगा। और जब फिर वो अरबी दुआ छोड़ कर गया, हालांकि वो अरबी दुआएं जो है ना कुरान की हैं, हदीस की हैं, तो भी फिर उर्दू में जब शुरू करता है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर, आमीन, अल्लाह हमारी रोजी में बरकत दे दो, आमीन, वॉल्यूम बढ़ जाता है, आवाज भी बढ़ जाती है, कोई बात नहीं, मांगो। अल्लाह ताला को इस पर एतराज नहीं है। हम दुनियादारों का हाथ तो यह है कि वो हाजत मांगेगा, हाँ जरूरत पड़ी तो आया, हम तो ऐसा ताना देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ तो हम अपनी जरूरतें मांगेंगे तो भी अल्लाह ताला हमसे क्या होंगे। वो तो ये चाहते हैं मांगो बस मुझसे, मुझसे मांगो मैं दूंगा। और वो जात कह रही है जिसने सब कुछ हमको दिया है, वो कह रहा है कि मांगो मैं दूंगा, फिर भी हमको एतमाद आता नहीं। और जिनके जिन्होंने आज तक कभी कुछ दिया नहीं और जिन्होंने के मुतालिक हमें भरोसा नहीं के देंगे, तो अभी जाकर के वहां गिड़गिड़ाते हैं और मांगते हैं, ये हमारी हिमाकत तो देखो। तो खैर, कहने का हासिल ये है कि ये दुआएं जो है इसका तर्जमा देख लो, जो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह उलमा अरबी जानते हैं वो तो अक्सर दुआओं के तर्जमों से वाकिफ हैं। बात दुआएं तो ऐसी हैं कि उनको भी जल्दी पता चलता नहीं है। तो बहरहाल उन दुआओं को देख लो तर्जमा, और तर्जमे वाली मिलती है, उर्दू तर्जमा वाली, गुजराती तर्जमे वाली, अंग्रेजी तर्जमे वाली, दूसरी जबानों में भी इसके तर्जमे हुए हैं, उस तर्जमे वाली को लो। बाल लोग तो एक तर्जमा कौन देखे, यानी गया उतनी फुर्सत, ये हमारी हिमाकत है, यानी हमको उसकी तलब ही नहीं है। तो खैर, दोबारा उसका तर्जमा देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमने क्या मांगा, ताकि उसकी वजह से जी उसमें लगे, जी लगे, इसलिए उसका तर्जमा भी देख करके दिलों में महफूज कर लो, उसका एहतमाम होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये सात दिन में उसको पूरा करना है, सात दिन के अलग अलग हिस्सा है, सात मंजिलें हैं। अल्लाह ताला हमको उसकी जो है मुदावमत की तौफीक अता फरमाए। और हमारे हजरत तो फरमाते थे कि अगर किसी आपकी कोई ज़ाती हाजत ऐसी है उसके लिए भी आप हुजूर की दुआओं को तलाश करेंगे तो उन दुआओं में आपको कोई ऐसी दुआ जरूर मिल जाएगी जो आपकी उस जाती हाजत के मुआफिक हो। मसलन एक आदमी मकरूज है, अब कर्ज की अदायगी के लिए हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह मैं तो बहुत बड़ा मकरूज हूँ, मेरा कर्ज अदा करवा दे। अब यूं हम इन अल्फाज में दुआ मांगे उसके बजाय जो अल्फाज हदीस में आए हैं कर्ज की अदायगी के लिए, वो अगर हम मांगे तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए इन सारी दुआ जो हमारे हाजत की मुआफिक है उसको तो चलते फिरते भी मांगना चाहिए। चलते फिरते मांगने के लिए जबान से बोलना जरूरी नहीं है, दिमाग के अंदर जो है उसी को सोचो, दिमाग ही दिल ही दिल में अल्लाह से मांगो। ये दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांगना ये भी अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम करने का एक बेहतरीन जरिया है। अदर डॉक्टर अब्दुल है साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मुफ्ती तकी साहब फरमाते हैं कि भाई ये हम जो है अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के लिए अल्लाह से मांगे, بھائی ہم سفر کے اندر نکلتے ہیں نا, تب گھر سے نکلے تو بس دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بس مل جائے, تب اللہ سے مانگو کہ اللہ بس اپنے وقت پر مل جائے. ایک تو ہم دل میں خالی سوچیں, اور یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں, سکائے سوچی کی شکل میں زبان سے نہ ہو تو بھی یہ گویا ہمارا کانٹیکٹ ہو رہا ہے, اس سے اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے. ہر چیز میں ہم مانگتے تو ہیں, دل میں تمنا تو کرتے ہیں, لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے, وہ چیز جب ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. دوسری ہم دل میں نکلتے ہیں بس مل جائے بس مل جائے بس مل جائے, بس مل گئی بیٹھ گئے, لیکن یہ خیال نہیں آیا کہ بس ملی تو ہے اللہ کا شکر ادا کر. اب آگے دوسری چالو ہوئی, گاڑی مل جائے گاڑی مل جائے گاڑی مل گئی, اب تیسری چالو ہو کہ میں ڈاکٹر سے ملنے جا رہا ہوں تو وہ مل جائے. وہ ہماری ڈیمانڈ ہے ایک کے اوپر ایک چلتی رہتی ہے, اور پہلی ڈیمانڈ ہے جو پوری ہوئی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. حالانکہ یہ بڑی چیز ہے کہ جب ہم نے دعا دل میں تمنا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تمنا پوری فرمائی تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اوہو, شکر ادا کرنے پر اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں, تو بھی ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق. شیطان نے سب سے بڑا وار جو انسان پر کیا ہے وہ ناشکری کا کیا ہے. قیامت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے پر شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا نا مردود کر کے دھتکار کر کے, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا لا تینہم من بین ایدیہم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم فلا تجدوا اكثرهم شاکرین, کہ اللہ میں ان پر حملہ کروں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے, میرے اس حملے کے نتیجے میں کیا ہوگا, ان میں سے اکثروں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان پر جو ہے وہ ناشکری کا. اچھے اچھے نیک لوگ وہ بھی شکر کے معاملے میں پیچھے پڑ جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے اتنا ہی کر لیں ہم اپنا مزاج بنا رہے ہیں کس کا, شکر ادا کرنے کا, تو بھی سب کچھ مل گیا, یوں سمجھ جاؤ نہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے. تو بہرحال یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ الحزب العظم کے اندر دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو بھی مانگنے کا اہتمام کریں, سمجھ کر مانگیں, دل لگا کر کے مانگیں, اللہ سے مانگ رہا ہوں یہ سوچ کر کے مانگیں, اس کا ایک مزاج بنایا جائے. انشاءاللہ دیکھو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا قائم ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز تھی ہمارا یہ وظیفے, تین تسبیحات اور 40 درود 40 استغفار اور یہ الحزب العظم, اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی. تسبیح فاطمی عام طور پر جو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا کام کاج کرنا پڑتا تھا, جس کے چکی پیسنے کے نتیجے میں جو ہے نشان پڑ جاتا تھا ہاتھ پر, اور پانی لانے کے نتیجے میں جو ہے وہ کپڑے کے اوپر اثر ہوتا تھا. حضرت ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہاں کچھ غلام آئے تو حضرت ترین حضرت فاطمہ سیم کا خود تو نہیں گئے, حضرت فاطمہ سے کہا ابا کے یہاں یہ آئے, ذرا تم جا کر کے درخواست کر دو نا کہ ایک آدھ جو ہے خادم تم کو دے دیں تاکہ یہ جو روزانہ کی زحمت ہے اس سے نجات مل جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دیکھا کہ وہاں کچھ مہمان کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں حضور کی خدمت میں, وہ ان لوگوں کی وجہ سے پھر ان کو بات کہنے کا موقع نہیں ملا, واپس ہو گئی. لیکن واپس ہونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تو ابا کے پاس اس لیے آئی تھی لیکن ابھی موقع نہیں ملا, میری بات پہنچا دینا. جب وہ مہمان چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ حضرت فاطمہ کی وہ بات پہنچائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ پھر رات کو حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے ان کے گھر, بیٹی آئی تھی اپنی درخواست لے کر, یعنی یہ حقوق کی ادائیگی کا بھی کتنا اہتمام. ہمارے یہاں تو ہمارا کوئی آیا ہو تو ہاں بھائی آئے, لیکن یہ بڑوں کی تربیت دیکھو تو بہرحال حضور خود تشریف لے گئے, حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ دیکھو اس وقت فلانے مسلمان گھرانے جن کے یہاں ان کے ابا کی شہید ہوئے ہیں ان کو اس کی ضرورت تھی, اس کو میں نے دیا, تم کو اس سے بہتر چیز بتلاتا ہوں کہ دیکھو یہ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھا کروں تو وہ اس کا ثواب. اور اس بزرگوں نے لکھا ہے کہ رات کو اگر عورتیں یہ بھی پڑھ لیں تو دن بھر کے کام کاج کی وجہ سے بدن میں جو تھکاوٹ ہوئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. اور اسی لیے اس تسبیح کا نام رکھا تسبیح فاطمی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تسبیح بتائی تھی, لیکن یہ رات کے وقت پڑھنے کے لیے بتائی تھی. اور پانچوں نمازوں کے بعد جو پڑھتے ہیں تو جیسا کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ فقرائے مسلمین یعنی مسلمانوں کے جو غریب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں یہ مالدار بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں, اور ان کو اللہ نے مال دے رکھا ہے اس مال کے ذریعے سے وہ خرچ کر کے مزید اللہ کا کوئی, اب ہمارے پاس مال نہیں ہے تو یہ ہم سے آگے بڑھ جاتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں تم کو ایک چیز بتلاتا ہوں کہ جب تم اس کو پڑھو گے تو کوئی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے اس کے کہ جس نے یہ بھی پڑھا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. چنانچہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا. انہوں نے چاہا تو تھا کہ یہ بات سیکرٹ رہے لیکن کوئی بات سیکرٹ تو رہتی نہیں ہے, مالداروں کو بھی پتا چل گیا, اس زمانے کے مالدار تھے ہمارے زمانے کے نہیں, انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ان فقیروں کو فکر لاحق ہوئی کہ بھائی یہ تو پھر آگے بڑھ گئے, پھر آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فریاد کی, انہوں نے فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ پانچوں نماز کے بعد جو بتلائی گئی ہے وہ فقرا کو بتلائی, اس لیے ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ اس کے متعلق اپنی شرح میں بھی لکھتے ہیں کہ اس کا نام تسبیح ہے فقرا رکھو, یہ تو وہی تسبیح, تسبیح وہی ایک ہے جس کو تسبیح فالے کے مشہور ہو گئی وہ تسبیح ہے فاطمی سے, یعنی نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے وہ فقرا کو بتلائی گئی, اور رات کو سوتے وقت جو پڑھی جاتی ہے وہی وہ حضرت فاطمہ کو بتلائی گئی. تو بہرحال یہ تسبیح جو ہے ہر فرد نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا اہتمام, اور رات کو سوتے وقت بھی, دو الگ الگ موقعوں پر یہ بتائی گئی ہے, رات کو سوتے وقت حضرت فاطمہ کو بتائی گئی اور ہر نماز کے بعد جو ہے وہ فقرا کو بتائی گئی اس کو پڑھنے کا اہتمام ہے. چند تسبیحات اس کی عادت ڈالو, حضور فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو پڑھنے نہیں دیتا, آدمی جب نماز کے فارغ ہونے کے قریب ہوتا ہے نا تو اس کے دل میں تقاضا ڈالتا ہے سلام کا, وہاں جانا ہے اس کے بعد وہ سلام پھیر کے بھاگتا ہے اور وہ تسبیح پڑھنے میں لگتا نہیں, اس طرح شیطان اس کو تسبیح پڑھنے سے کیا کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. یہ تو نمازوں کے بعد کی تسبیح, اور رات کی تسبیح کے متعلق فرمایا کہ جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو نیند کا تقاضا ہوتا ہے, سلا دیتا ہے. یہ شیطان عجیب ہے, وہ ہر میدان میں ہمارا دشمن ہے, وہ چوکتا نہیں, دشمن تو اتنا ہوشیار ہے کہ ہر میدان میں وہ چوکنے کا نام نہیں لیتا, اور ہم ایسے غافل ہیں کہ جب وہ چاہے ہم پر وار کر جائے. تو بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے, اور جو ہے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے اور سوتے وقت بھی پڑھنا ہے. اب یہ مزید بات آ گئی سوتے وقت پڑھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے دعائیں بتلائی ہیں, اذکار بتلائے ہیں ہر کام کے لیے. سوتے وقت آپ سونے کا جب ارادہ کریں تو آپ کو کس طرح سونا ہے, سونے کا طریقہ بتلایا, سوتے وقت آپ کو کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتایا, دو باتیں بتلائی, کس طرح سونا ہے اور کیا پڑھنا ہے, کچھ اقوال کچھ اعمال, ان دونوں کے مجموعے کا نام ہی آداب. سمجھا ہے کہ نہیں, سونے کے آداب, سونے کے آداب یعنی سوتے وقت جو کام کچھ کرنے کے ہیں، ایک کام تو یہ کرنے کا ہے کہ وضو نہیں ہے تو وضو کر لو، یہ کرنے کا کام، اور پھر آ کے بستر پر آ کر کے یہ پڑھ لو، تو یہ پڑھنے کی بات ہوئی، یہ عمل یہ جو ہے اذکار میں آیا. بہرحال آداب بتلائے، ہر کام کے لیے آداب بتلائے. مثلا کھانا، کھانے کے آداب بتلائے. آداب میں ایک تو یہ بتایا کہ کھانے سے پہلے آپ کیا کر لو، ہاتھ دھو لو، کھانے کے لیے بیٹھو تو دسترخوان بچھا لو، پھر جو ہے کھانا جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ ساری چیزیں جو حضور نے بتلائی، اسی کا نام کیا ہے؟ آداب. ویسے ادب تو اس کو کہتے ہیں کہ کرنے سے اس کام میں خوبی آ جائے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن یہاں شریعت کی اصطلاح میں جو آداب کا لفظ بولا جاتا ہے نا، اس میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ مسنون ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں. یہ ہر ایک کا لحاظ. وہ آداب کا مطلب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کسی کام کا طریقہ، کھانے کے آداب، یعنی کھانے کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سونے کے آداب، یعنی سونے کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے، استنجے کے آداب، یعنی قضاء حاجت کے لیے جانے کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ سارے طریقے حضور نے ہم کو بتلائے ہیں. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے زندگی کی ہر چیز ہم کو بتلائی. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سکھلاتا ہے کہ بیٹا یوں کرو یوں کرو، حضور نے ہر چیز سکھلائی. تانے دیے دشمنوں نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی تو آپ کو ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا استنجا کا طریقہ بھی. تو انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے انکار نہیں کیا. کہنا ہی ہو تو بتلانا چاہتے کہ ہاں یہ بتلانا ہی چاہیے. ان کی تربیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہم کو بتائیں. شرمانا ہے؟ شرمائے نہیں. ہم کو تو کوئی ایسا اعتراض کریں گے تو ہم دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، یہ ڈیفینڈ، اور اعتراض کا کوئی جواب نہیں. ہم کہیں دفاعی پوزیشن میں آنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہمارے لیے شرف کی چیز ہے. تو بارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ آداب جو ہے پورے آداب، اس کا ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. ہر چیز، بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جو ہم، یہ پورا مجمع، اس میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو یہ معلوم نہ ہو. مثلا قضاء حاجت کے لیے جب جائیں گے تو اس وقت کس طرح جانا ہے، بیت الخلاء میں جانے کے لیے پہلے بایاں پاؤں، اور جانے سے پہلے دعا بسم اللہ ہے. ایک تو بسم اللہ ہے، دعا کے جو دو جز ہیں، بسم اللہ ہے اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دونوں جز کا فائدہ بھی حضور نے بتلایا کہ یہ شیطان جو ہے وہ انسان کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں. جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جائے گا سطر کھولے گا. اب ہم بیت الخلاء بنا دیا ہے، بیت الخلاء کی وجہ سے ہمارا سطر انسان تو نہیں دیکھ سکتے، وہاں کھولتے ہیں تو، لیکن شیطان دیکھتے ہیں. ان پر کیا رکاوٹ ڈالی جائے؟ ان پر رکاوٹ یہ ڈالی کہ بسم اللہ، آپ بسم اللہ بول کے داخل ہوں گے نا تو آپ کی یہ بسم اللہ جو ہے آپ کے سطر اور ان کی نگاہوں کے درمیان کیا بن جائے گی؟ آڑ بن جائے گی. یعنی وہ آپ کے سطر کو نہیں دیکھ سکیں گے، پردہ ہو گیا. یہ بسم اللہ نے فائدہ پہنچایا. اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور دوسرا، وہ جو ہماری شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، ہمیں جو دوسرے جذبات، بہت سے وہ ہوتے ہیں جب بیت الخلاء میں گئے تو ان کے دلوں کے اندر گناہ کے خیالات آتے ہیں، یہ جھلک کرنے والے جو ہیں، وہ استمنا بلیت کرنے والے، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تقاضا ہوتا ہے وہاں اکڑ ڈالتے ہیں. یہ وسوسہ کس نے ڈالا؟ آپ دعا پڑھ کے جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائیں گے. بہرا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہر چیز کیا طریقہ بتایا حضور نے. اب یہ ہماری محرومی ہے کہ ہم ان طریقوں کو جو ہے عملی جامہ نہیں پہناتے، بلکہ ہمیں ہر ایک کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. میں اب یہی کہہ رہا تھا کہ ہم میں جتنے بھی بیٹھے ہیں، بہت سی سنتیں تو وہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، لیکن عمل، قضاء حاجت کے لیے سنتیں معلوم ہیں، لیکن جب قضاء حاجت کا وقت آئے گا، دوڑے ہوئے گئے، استنجا بیت الخلاء کا دروازہ کھولا اور گھس گئے. یہ یاد نہیں رہا کہ کون سا پاؤں پہلے رکھنے کا کون سا پاؤں بعد میں رکھنے کا, یہ یاد نہیں رہا کہ کیا مجھے پڑھنا ہے. یہ معلوم تو تھا, آداب سیکھے تو تھے, لیکن عمل کی عادت نہیں ڈالی. عمل کی عادت ڈالنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا, جوتا جب پہنے تو پہلے دائیں پیر میں پھر اس کے بعد بائیں پیر میں. آپ کھڑے رہیے مسجد کے اندر جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں, نماز اذان کے بعد سے کھڑے ہو جاؤ. جتنے آئیں گے پہلے وہ جو ہے وہ سیدھے پیر کا جوتا ہی نکالے گا, پہلے سیدھے پیر کا جوتا ہی نکالے گا پھر الٹے پیر کا نکالے گا. حالانکہ جوتا نکالنے کا جو وقت آئے تو پہلے بائیں پیر کا پھر سیدھے پیر کا نکالنے گا. آپ جائیں گے جب نماز پوری ہو گئی ہے کھڑے ہو جائے. ایک دن نوٹ کرو اتنی بڑی مسجد میں کتنے لوگ ہیں جو پہلے دائیں پیر کا جوتا پہنتے ہیں اور پھر بائیں پیر کا پہنتا ہے, چند گینے چنے. عجیب معاملہ ہے. حالانکہ پہلے دائیں کا پہن لو یا پہلے بائیں کا پہن لو, پہننے کے اعتبار سے مشقت کے اعتبار سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں, لیکن یہ کون ڈالتا ہے دل میں؟ یہ ہمارا جذبہ اگر سنت پر عمل کرنے کا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے دل کے اندر ڈالیں گے. اور ہمارا جذبہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہی اپنا جو ہے کام کر جائے گا اور وہ ہم سے الٹا ہی کروائے گا. اس لیے یہ سارے طریقے اختیار کرو. یہی ایک چیز ایسی ہے, حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب نسبت بننا بہت آسان ہے, بہت آسان. جب آپ سونے کا ارادہ کرو تو آپ وضو کرو, یہ سوچ کر وضو کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو باوضو سوتے تھے. گویا وضو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں تازہ کرو کہ میں جو کر رہا ہوں کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حضور کرتے تھے اس لیے میں کر رہا ہوں, ایک تو کرنا اور ایک اس استحضار اور اس تصور کے ساتھ کرنا کہ حضور نے کیا تھا اس لیے میں کرنا ہوں کر رہا ہوں, اور اس پر اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا یہ احتساب ہے. یہ احتساب ہی کے نتیجے میں صاحب نسبت بنتا ہے آدمی. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کرنے کے ساتھ یہ ساری تصور یہ چیزیں بھی ہو تو دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم ہوگا. تو یہ آداب کا بھی اپنی زندگی اسی طرح گزارو, ہر کام کا وہی طریقہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دیکھو, صحابہ کے بچے بچے کا جذبہ کیا تھا. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں, اور حضرت ابو سلمہ ان کے جو والد ہیں وہ سابقین میں سے ہیں, شروع اسلام لانے والوں سے. ہجرت کر کے وہاں حبشہ بھی تشریف لے گئے تھے. ان کا انتقال ہو گیا با حضرت ابو سلمہ کا. ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت ام سلمہ سے. تو ان کے پہلے شوہر سے سی اولاد تھی, یہ ابو سلمہ, یہ عمر ابن ابو سلمہ, زینب بنت ابو سلمہ. یہ عموماً جب عورت کوئی جو ہے پہلے کسی کے نکاح میں ہو اور دوسرے کے بعد میں جب دوسرا نکاح ہوتا ہے تو پہلے والے بچے بھی ساتھ کبھی کبھی آتے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ان بچوں کو بھی لے کر کے آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا تھا انہوں نے یہ معذرت بھی کی تھی کہ میرے بچے ہیں اور کہیں ان کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو, آپ کی نیند خراب نہ ہو. نہ حضور نے پھر بھی کہا نہیں. تو بہرحال یہ جو ہے نکاح میں آئے تو ظاہر ہے اب تربیت میں ہے کس کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر ابن ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی تربیت میں تھا, ایک مرتبہ کھانے کا وقت آیا تو جا کے وہاں کے ہاتھ مارا, ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا, چالو کر دیا کھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والا اے چھوکرے جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو کل فکل بیمینک فسم اللہ, جب کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھو, فکل بیمینک اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ, فکل مما یلیک اور تمہارے سامنے جو ہے اس ماں سے کھاؤ. یہ تین نصیحتیں حضور نے فرمائی. میں جو کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر ابن ابو سلمہ یہ نقل کر کے کہتے ہیں فما زالت تلک تعمتی بادو, حضور کی زبان مبارک سے یہ سننے کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا. ایک بچہ ہے لیکن حضور کی ہدایت ایسی پکڑی کہ پوری زندگی اس میں کوئی آنچ نہیں آنے دی اسی کے اندر. اور ہم بڑے ہو گئے بوڑھے ہو گئے تو آپ کی سنتیں پڑھتے بھی ہیں یاد بھی کرتے ہیں, تو ابھی عمل کا وہ اہتمام نہیں جو ایک بچے کی طرف سے ہوا تھا. تو بہرحال یہ سارے آداب جو ہیں ان کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی کو, یہ سنتیں ادا کرو گے نا تو اس کے بڑے برکات ہیں, بڑے برکات ہیں. تو بہرحال یہ تو کرنے کی چیزیں ہوئی, اور بچنے کی چیزوں کے اندر جیسا کہ آپ نے بیعت کے وقت کہا تھا کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, کوئی گناہ نہیں کریں گے, ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی گناہ قصدن تو کرے گا ہی نہیں, کوئی گناہ قصدن تو کرے گا ہی نہیں. اگر مومن سے گناہ ہوا ہے تو یوں سمجھو کہ گویا غفلت میں کر لیا, شیطان نے اس کو جو ہے بھول میں بلاوے میں رکھ کر کے گناہ یہ کروا دیا جان بوجھ کے, یہ کہ یہ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی کا کام ہے, مومن ایسا کر سکتا نہیں. اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کے اندر لکھا ہے کہ عبادتیں نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اس کے یہ گناہ معاف ہوں گے, وضو کرتا ہے تو یہ گناہ معاف ہوں گے. وہاں علماء نے لکھا ہے کہ سب صغائر, کون سے چھوٹے گناہ صغائر, بڑے گناہ نہیں, بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف ہوتے نہیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میرے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب اس کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ اس لیے کہ بڑا گناہ تو مومن کے نام اعمال میں ہو ہی نہیں سکتا, یعنی کوئی مومن بحیثیت مومن کے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا, اور اگر کر دیا خدا نہ خواستہ تو جب تک کہ توبہ نہ کرے اور توبہ کر کے اس کو معاف نہ کروا لے وہاں تک اس کو چین نہیں پڑے گا. گویا اس کے نامہ اعمال میں بڑا گناہ تو چھوٹا گناہ تو ہے ہی نہیں, اور بڑا گناہ تو ہے ہی نہیں. یہ اس لیے ہمارا زمانہ اگر انہوں نے دیکھا ہو تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو خیر کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ تو کرنے کی چیز ہے, بچنے کی چیزوں میں ہر گناہ بچنے کی چیز ہے, ہر گناہ بچنے, گناہ کا مطلب ہی ہے یہ وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع فرمایا, بچنے کا اہتمام کرو. اور جو ہے اس کے باوجود چند گناہ ایسے ہیں کہ جن سے خاص طور پر اگر ان سے بچنے کا اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ دوسرے گناہوں سے بچنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, آسان فرما ہو جائے گا. یہ بزرگوں کے تجربے کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے. ایک تو جو ہے بد نگاہی, آنکھ کا مس یوز, آنکھ کا غلط استعمال, یہ نامحرم عورتوں کو دیکھنا, بیریش لڑکوں کو دیکھنا, یہ جو ہے یہ گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے. دیکھنے کو تو چھوٹا معلوم ہوتا ہے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ بد نظری کے اندر مبتلا ہیں وہاں تک آپ کے قلب اور دل کا تعلق اللہ سے قائم نہیں ہو سکتا. وہ آپ اپنے قلبوں کا تعلق دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ بد نگاہی سے بچو. بد نگاہی بھی ہو رہی ہے اور اللہ میاں سے اپنا تعلق بھی قائم ہو, یہ ناممکن ہے. یہ ہے کون گناہ بجائے چھوٹا لیکن اس کا بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان. بعض مرتبہ یہ گناہ آدمی کے لیے سوئے خاتمہ کا, ایمان چھیننے کا ذریعہ بن جاتا ہے, اس کے واقعات لکھے لوگوں. تو بہرحال بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچا. بد نگاہی میں اب یہ دو چیزوں تو پرانے زمانے میں لکھتے تھے, ہمارے زمانہ میں اور مصیبت آ گئی. ہمارے زمانے یہ موبائل نے آ کر کے تو اور کباڑا کر دیا. موبائل کے لیے پہلے تو کوئی آدمی باہر نکلے تو بد نگاہی ہونے کا امکان تھا, یا تو گھر میں بیٹھے تو اور زیادہ امکان ہو جاتا. سمجھے کہ نہیں, لوگ اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھتے ہیں یوں سمجھیں گے کہ گویا اپنے آپ کو بےچارا گناہ سے بچائے ہوئے. ارے نہیں بھائی, گناہ کے لیے اور ماحول سازگار کر رہا ہے. تو اس لیے حقیقت تو یہ کہ موبائل جو ہے اس نے تو ہمارے لیے سارا معاملہ گڑبڑ کر دیا ہے. یہ اس کے اندر وہ جو دیکھتے ہیں ساری چیزیں, اور جو لوگ اس کے عادی بن جاتے ہیں ان کے لیے اس سے بچنا بڑا مشکل. ان کی پوری پوری راتیں اسی میں گزرتی ہیں ہمارے نوجوانوں کی, اور اچھے اچھے لوگ اہل علم بھی ایسے ہیں اس بیماری میں مبتلا وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ بیماری ایسی لگی ہے کہ باوجود چاہنے کے اور باوجود کوشش کے وہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتی. اللہ رو رو کے گڑ گڑا کر, جیسے کسی آدمی کو کینسر ہو جاوے اور اس کو معلوم ہو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بس اب اس کے نتیجے میں تمہاری موت یقینی ہے, تو وہ کیسا رو رو کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے شفا کے لیے. ایسے رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال ایک چیز ہے بد نگاہی, ہمارا ایک رسالہ بھی ہے نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کے نام سے, وہ ایک بیان ہے وہ آیا اس کے اندر کچھ احادیث وغیرہ اس کا یہ ہے تفصیل اس کو اوپر. اور بھی اس موضوع پر حضرت تھانوی کا رسالہ ہے, حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے, اور بزرگوں کے بھی اس کے اوپر رسالے ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو دل میں اس کی جو ہے پہلا کرنی چاہیے نا, اس کی خبائیں کہ اس کی برائی کتنی ہے. دوسری چیز ہے بد زبانی, زبان کا غلط استعمال. انسان کے اعضا تقریباً وہ ہیں کہ جن سے آدمی گناہ کرتا ہے, ہاتھ سے بھی گناہ کرتا ہے, پاؤں سے بھی گناہ کرتا ہے, آنکھ سے بھی گناہ کرتا ہے, زبان سے بھی گناہ کرتا ہے سب. لیکن امام بخاری امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں انسانی اعضا کی تفصیل کی ہے کہ کون سے عضو سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ گناہ اگر کسی عضو سے ہوتے ہیں تو وہ زبان ہے. اس کے شروع میں امام ان کی عادت ہے کہ ہر عضو کا بیان کرنے سے پہلے مستقل ایک خطبہ لکھتے ہیں. اس خطبے کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, کہ اس زبان کا جو ہے نا سائز چھوٹا ہے لیکن اس کی خطرناکی بہت زیادہ. دیکھنے کو چھوٹی سی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا. حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارا اعضا زبان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں کہ بھائی تیرے اوپر ہماری سلامتی موقوف ہے, تو سیدھی رہے گی تو ہم ٹھیک رہیں گے, اور تو اگر ادھر ادھر ہو گئی تو ہماری خیر. بولتی ہے یہ گالی نہ مار پڑتی ہے کس کو, پوچھ کو, سمجھ رہا ہے کہ نہیں. دوبارہ یہ زبان جو ہے یہ آدمی پر مصیبتیں لاتی ہیں. زبان کی حفاظت, بہت سارے گناہ ہیں تو زبان سے, ایسے گناہ بہت سے جن کو تو ہم اور آپ جانتے بھی نہیں, وہ تو آپ احیاء العلوم پڑھیں گے تو امام بخاری امام غزالی بتائیں گے کہ کیا کیا کیسا کیسا گناہ ہے. تو بس زبان ہی سے اپنا با. ہمارے اہل علم کے اندر بڑے زیادہ طور پر جو بیماریاں ہیں بڑی ان میں یہی دو, بد نگاہی اور بد زبانی. اس سے اگر بچ جائیں, میں تو کہتا ہوں مولوی لوگ اگر ان دو چیزوں سے بچ جائیں تو ولی ہو جائیں گے, ولایت کا مرتبہ پا لیں گے. واقعی یہ گناہ تو ایسا ہو بد زبان یا بد نگاہی نے آج کے ماحول نے تو اور خطرناکی پیدا کر دی. یہ ایک جو ہے وہ بد گمانی, دوسروں کے متعلق سوچنا برائی. تو ہمارا نفس جو ہے نا بڑا شریر ہے. کلاس میں جو شریر بچے ہوتے ہیں ان کی عادت ہی ہوتی ہے کہ وہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے وہ دوسروں کی طرح لوگوں کا دھیان جائے, اور استاد جو ہے وہ ان کی جو ہے شرارت کی طرف دھیان نہ رکھ سکے, اس کی طرف دھیان نہ ہو اس کا. تو ہمارا نفس بھی بڑا شریر ہے, وہ ایسا ہم کو دوسروں میں لگا دیتا ہے, وہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. ساری دنیا کی فکر لے کے بیٹھے ہیں حضرت, لیکن حضرت کو اپنی فکر نہیں ہے کہ میرا کیا حال ہے. اپنا ہاتھ دیکھو بھائی, اپنا ہاتھ جو سار ظفر کا وہ شعر ہے نا کہ جب تک نہ تھی اوروں کی خبر دیکھتے, جب تک نہ تھی اپنی خبر دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر, جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر دنیا میں کوئی برا نہ رہا. جب تک اپنے عیبوں کے اوپر دھیان نہیں تھا سب کو دیکھتے تھے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, لیکن جب اپنے عیبوں کے اوپر نگاہ گئی تو پتا چلا کہ میرے جیسا برا تو اور کوئی نہیں, دوسرا کوئی برا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف دھیان دینا ہے. بد نگاہی اس کا آسان علاج یہ ہے کہ ہم لوگوں کے تجسس میں نہ رہیں, ٹوہ میں نہ رہیں. انسانی مزاج جو ہے نا وہ ٹوہ والا ہے. ہم بیٹھے ہیں وہاں دو آدمی ہیں بات کر رہے ہیں تو میں دیکھتا رہوں گا. اب وہ اٹھے, دونوں اٹھے اور اٹھ کر کے جا رہے ہیں تو یہاں تک وہ بیچ میں دروازہ آ رہا گیا تو دیکھو یہ نفس کیسا ہم ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. یعنی کوئی دوسرا کر دیتا ہم ہنستے کہ کیسا بے وقوف ہے, لیکن یہ نفس ہمارے کتنا بے وقوف بنا رہا ہے. آپ سوچنے کی بات, یعنی یہ جب تک کہ ہماری نگاہوں سے ممکنہ طور پر اوجھل نہ ہو جائیں وہاں تک ہم برابر لگے. اچھا بھائی یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا کہتے ہیں تنخواہ مل رہی ہے؟ کسی نے حکومت نے آپ کو مقرر کیا ہے اس کام کے لیے؟ کیا اس پر کوئی ثواب مل رہا ہے؟ کیا ہے؟ بس ایک دماغ میں خیال ہے. اس لیے یہ اپنا کام کرو, ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور چوتھی چیز جو ہے وہ حرام لقمہ, حرام طریقے سے جو کمائی آپ نے حاصل کی اس کمائی سے جو غذا لی, وہ غذا جب آپ کے پیٹ میں جائے گی نا تو اللہ کی نافرمانی. حرام غذا سے جو خون بنا اس خون سے جو جذبات پیدا ہوں گے وہ گناہ ہی کروائیں گے, نیکی نہیں کروائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو حرام غذا سے بچانے کا اہتمام. یہ چار چیزیں جو ہے وہ بڑی اہم ہیں, اس سے اگر بچو گے انشاءاللہ دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. بس یہ کرنے بچنے کی چیزیں بتائی ہیں. اب اس پر عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا ماحول درست رکھو, اپنی دوستی اپنی فرینڈشپ, اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہو؟ نیک لوگوں کے ساتھ. آدمی کتنا ہی برا ہو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ نیک بن جائے گا, کچھ دنوں میں نیک بن جائے گا. یعنی نیک بننے کے لیے اس کو کچھ کرنا قدرتی طور پر آٹومیٹک طور پر وہ ماحول ایسا اثر کرتا ہے تو خود بخود بن جاتا ہے. اور کتنا ہی نیک ہو برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو چند دنوں میں وہ خراب ہو جائے گا. صحبت ہی اصل چیز ہے, صحبت ہی, صحبت صالح ترا صالح کند, نیک لوگوں کی صحبت تم کو نیک بناتی ہے. صحبت صالح ترا صالح کند, برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے. صحبت تو بے جان چیزوں میں بھی اثر کرتی ہے. آپ اپنی پیٹی اور بکسا میں کپڑے رکھتے ہیں اور ان کپڑوں کے ساتھ وہ گولیاں رکھتے ہیں, تو اب جب کپڑے نکالیں گے تو آپ کے کپڑے بھی کیا ہو جائیں گے؟ خوشبودار ہو جائیں گے. کپڑے بھی بے جان, گولی بھی بے جان, لیکن چند تھوڑے وقت دونوں ساتھ رہے تو اثر آ جائے. اردو کی کہاوت ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے, یہ خالی بات نہیں ہے, حقیقت ہے. تو اسی طریقے سے یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. نیک صحبت میں رہو گے تو نیک بنو گے, غلط صحبت میں رہو گے تو. اس لیے اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں اور ان نیک اعمال پر عمل کرنا آسان بنانا چاہتے ہیں تو اچھے ماحول میں رہو, برے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ آسان طریقہ ہے عمل کا, سمجھا کہ نہیں؟ یہ کرنے بچنے کی چیزیں ہو گئی. اخیر میں ایک چیز یہ ہے کہ روزانہ اپنا محاسبہ کرو. رات کو سوتے وقت سوچ لو کہ آج صبح سے اٹھا, اسی بستر سے اٹھا کر نکل کے گیا تھا اور اب سونے کے لیے اسی بستر پر آیا ہوں, یہ درمیان کے اندر یہ جو چند گھنٹے گزرے کیا ہوا, کہاں گیا, کس کی صحبت میں رہا, کیا حرکتیں کی, وہ سب اس کا جائزہ لو. اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو جب تک کہ اس سے توبہ نہ کر لو وہاں تک سو مت, اور اگر نیک کام ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو, اے اللہ میں تو اس لائق نہیں تھا, میری تو یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں ایسا نیک کام کر پاؤں, لیکن تو نے ہی اپنے فضل سے نیکی کا یہ کام مجھ سے کروا لیا, تیرا بڑا احسان ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, قرآن میں باری تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. اس پر شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ محاسبے کی بھی عادت ڈالو, سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ محاسبہ بہت ضروری ہے. ہماری زندگی کے قیمتی اوقات ایک جو ہے نا پان بیڑی کا گلہ لے کے بیٹھنے والا شام کو کیا کرتا ہے؟ حساب کرتا ہے کیا بکری ہوئی, کیا نفع ہوا, کیا نقصان ہوا. اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی زندگی عطا فرمائی, اس کے 24 گھنٹے گزرے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے گزرے، نہ ہم اس کا کوئی حساب کرتے ہیں، نہ اس کے متعلق یہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے ان 24 گھنٹوں میں کیا کیا۔ یہ اس سے بڑی غفلت تو اور کیا ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے محاسبے کا، تاکہ یہ محاسبہ ہم کو اپنے حالات پر کیا رکھتا ہے، آگاہ رکھتا ہے۔ سمجھایا کہ نہیں؟ پتا چلے گا کہ ہماری تجارت کھوٹ میں چل رہی ہے یا نفے میں چل رہی ہے۔ اس لیے محاسبے کی عادت ڈالی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ کرنے بچنے کی چیزیں سب کچھ ہو گیا۔ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ والا، کے جی این تو ہر ایک لکھتا ہے کے جی این، لیکن یہ کے جی این سے ہمیں کیا کرنا ہے وہ پتہ ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ ہمارا سلسلہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اسی ہم مجھ سے لے کر ہمارے شیخ حضرت مفتی محمود صاحب کے شیخ حضرت شیخ مانا حضرت مانا زکریہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پورا ایک سلسلہ ہے، تو اس کو شجرا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ویسے نسب نامہ جو ہوتا ہے نا، اس کو شجرا نسب بھی، اس کو بھی شجرا نسب بولتے ہیں۔ شجرا اصل تو کہتے ہیں درخت کو، ایک پورا ایک سلسلہ ہے ہم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے شجرا، وہ باقاعدہ آپ کو جو دیں گے اس میں چھپا ہوا بھی ہے۔ ایک تو خالی ناموں کی طرح چھپا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے اشعار کی شکل کے اندر، اشعار کی شکل میں۔ پرانے لوگ جو ہے نا وہ اس شجرے کا بڑا اہتمام کرتے، جب تک کہ شجرا نہ ہو وہاں تک یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم بیٹھ ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے والدین کو دیکھا، ہمارے والد صاحب شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے، کوئی دن ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ وہ شجرا نہ پڑھتے ہوں، اور بہت سے بزرگوں کے یہاں اس کا معمول رہا ہے، اس کے بڑے برکات ہیں۔ ہم میں تو یہ مجمع ہے، میں بہت سو کہوں گا کہ بہت سے ایسے ہوں گے جنہیں زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا ہو۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ شجرا بھی لو، اس کی بھی پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ان اللہ کے نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس میں یہی تو دعا مانگی گئی ہے، اس میں یہی تو دعا، اس لیے یہ شجرا بھی پڑھا کرنے کی پڑھا کرو، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، عمل کا اہتمام نصیب ہوگا۔ یہ کچھ کرنے بچنے کی چیزیں اور یہ سب آپ کو بتا دیا ہے، اس کا اہتمام کرو، کرو گے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے ساتھ جس سلسلے میں ہم داخل ہوئے ہیں، اللہ سلسلے کے ان تمام اکابر کے ساتھ ہمیں حقیقی نسبت اور تعلق عطا فرماوے، دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھاوے۔ اب یہ جو ہے بتایا تھا مفتی صاحب نے، وہ جو یہ لانا ہے کتاب چا لینا ہے، وہ کون لے گا، یہ سب تفصیلات جس کے پاس نہ ہو لے لو، 40 درود بھی لے لو، 40 استغفار بھی لے لو، سونا ہے کہ نہیں؟ اور خالی لے کے رکھ نہیں لینا ہے، یہاں جب میں رکھا اور گھر جا کر کے الگنی پر بیڑیے پر رکھ دیں گے، بیڑیے پر، وہ بھی بیڑیا ہی ہے، سب کھا جاتا ہے۔ تمہارا ایسا نہیں، ایسی غفلت مت برتو، جو دیا گیا ہے یا آپ کو جو دیا جائے گا کتاب چا بکلیٹ، وہ ہر ہفتے اس کو پڑھو۔ اخبار کے ہمیں اتنے عادی ہیں، صبح جو اخبار آئے گا دیکھیں گے، دیکھ لیا کچھ باقی رکھا نہیں، دوپہر کو جب کھانے کے بعد بیٹھیں گے سامنے پھر لے کے، ارے بھائی پڑھ لیا تو نے، اندر کیا ہے سب تجھے معلوم ہے، تو بھی لے کے اسی کی طرف بس ادھر ادھر کریں گے، پھر شام کو، پھر جب تک کہ دوسرے دن کا اخبار نہیں آئے گا اور یہ چبانے کا ملے گا نہیں، وہاں تک وہ پہلے والے کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ اور جس دن اخبار کی چھٹی ہو اس دن تو اس بیچارے کے لیے وقت نکالنا مشکل۔ یہ ہماری میری عادتیں ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہر چیز کا جائزہ لینا چاہیے. ہم میں کون سی کمزوریاں ہیں, ہم اپنی اس کمزوریوں کو دور کرنے کا کوئی ہمیں کہے یا بات. تو وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی اللہ کا بندہ اخلاص کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ نرمی سے کہتا ہے تو ابھی ان سے الجھ جاتے ہیں. میں آپ کے کپڑے کے اوپر پیچھے جو ہے نا وہ جو کسی نے سگریٹ کا یہ لگا کر کے آگ سی لگا دی, اب کوئی آپ کو بتائے گا وہ جو کوئی آپ اس سے لڑیں گے یا شکریہ ادا کریں گے؟ ارے بھائی تیرا شکریہ, تو نہ بتاتا تو پتا نہیں میرا کیا حال ہوتا. وہاں تو شکریہ ادا کرتے ہیں, حالانکہ اس سے جو نقصان ہوتا وہ تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے, بہت بہت تو مر جائیں گے. لیکن یہ جو ہے جن برائیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کو کوئی بتلاتا ہے تو ہم اس سے لڑ جاتے ہیں, بھیڑ جاتے ہیں. الگ یہ ہماری آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے, اس لیے اس کا اہتمام ہو. اور جیسا کہ رات کو آپ کو بتایا سنایا گیا تھا, ایک یہاں سے جانے کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام, نیک صحبت کا اہتمام. آپ جو ہے روزانہ اگر آپ کو کسی جگہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کی صحبت میں جانے کا موقع ملتا ہے تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. جاؤ بیٹھو وہاں, پانچ منٹ ہی صحیح بیٹھو, نہیں تو روزانہ, نہیں تو ہفتے میں, نہیں تو مہینے میں. اس ایک مہینے میں بھی ایک مرتبہ آتے ہو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو کرتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں, اس لیے اس کا اہتمام ہونا. اصل چیز آدمی کی اصلاح کرنے والی کتاب نہیں ہے, کون ہے؟ صحبت ہے, صحبت. اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.